Some of you might know, honestly, that I'm recording a bit of a body because I live. How do we like him to find the genius in life of my team? Kalla, Bella to Krimun al Yatim, Wala Taha, Buna, Ala Ta'am al Miskin, وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا إلى الآخر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. تو اس کلاس کے اندر ہماری سورۃ الفجر کی تفسیر معنی قرآن نمبر 8 سے چل رہی ہے. اس کے اندر ہم نے ابھی تک معارف و مسائل میں سے صرف تقریباً 2.25 پیج کور کیے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دو پیجز کے معارف و مسائل اور اس کے علاوہ خلاصہ تفسیر میں بہت سارے ایسے موضوعات آئے کہ جن کا کہ ہمارے روزمرہ کی زندگی اور آخرت کے ساتھ بہت گہرا اور ریلیونٹ تعلق ہے. اس وجہ سے ان نکات کے اوپر ہم نے جتنی اللہ توفیق دی اتنی سیر حاصل گفتگو کری, بہت ساری چیزیں آپ کو سمجھانے کی کوشش کری. فتنہ دجال کی حقیقت جو ایمانی نقطۂ نظر سے ہے اس کو بھی دوبارہ سے اس کے اندر کافی تفصیل سے ڈسکس کیا گیا تھا, اور علماء کے ساتھ عوام الناس کا کیا رشتہ ہوتا ہے, کیا ان کی ریلیونس ہوتی ہے, اس بات کو بھی دوبارہ سے اسی تفسیر کے ہی تحت کافی تفصیل سے ڈسکس کیا تھا. تو اس وقت ہم تھے پیج نمبر 741 کے اوپر, پیج نمبر 741. اس میں حضرت اتنے ہیں یہیں سے میں شروع کرتا ہوں, میوٹ کیجیے گا ذرا اپنے آپ کو. اس سے شروع کرتے ہیں کہ فرمایا کہ اور بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ ارم اس جنت کا نام ہے جو آد کے بیٹے شداد نے بنائی تھی. آد کا تذکرہ ہم نے پیچھے پڑھا کہ نوح علیہ السلام کی اولاد یا نوح علیہ السلام سے آد کا کیا بایولوجیکل کنیکشن بنتا تھا, تو اسی وہ چونکہ قوم کا سردار تھا اس وجہ سے اس کے قوم کو بھی قوم آد کہا گیا. تو اس کا یہ بیٹا تھا شداد, جس کا مشہور واقعہ یہ ہے کہ اس نے ایک جنت بنانے کی کوشش کری تھی. تو کہتے ہیں کہ اسی کی صفت ذات العماد ہے کہ وہ ایک عظیم الشان عمارت بہت سے عمودوں پر قائم ہونے چاندی اور جواہرات سے تعمیر کی تھی. یعنی یہ جو ذات العماد کا لفظ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ لاتے ہیں کہ عماد والے ستونوں والے آد تھے, تو ستونوں سے وہ صرف اپنے گھر نہیں بناتے تھے بلکہ حضرت نے یہاں پہ لکھا ہے کہ یہ جو جنت اس نے بنائی تھی نا, تو اس جنت کی عمارت جو اس کے لحاظ سے جنت تھی تو اس کی عمارت بہت ہی عظیم و شان تھی, اور عمارت جو ہے وہ ستونوں کے بغیر تو نہیں بن سکتی. تو جتنی عظیم و شان وہ عمارت ہوگی اتنی ہی اس عظیم و شان اور مضبوط اس کے ستون ہوں گے. تو وہ بہت سے عمودوں پر قائم تھی اور یہ سونے اور چاندی جواہرات وغیرہ سے اس نے تعمیر کروائی تھی تاکہ لوگ آخرت کی جنت کے بدلے اس نقد جنت کو اختیار کر لیں. آخرت کی جنت, آخرت کی جنت کون سی جنت ہے؟ جو کہ بعد میں آنے والی ہے, جو کہ اگر کمپیئر کیا جائے نقد اور ادھار کو, ٹھیک ہے, تو ادھار مال کیا ہوتا ہے کہ جو کہ آپ کو بعد میں ملتا ہے, کوئی آپ سے ادھار لے لیتا ہے, اب اس وقت آپ کے پاس مال نہیں ہوتا, آپ کے پاس ویلتھ پراپرٹی ریسورسز نہیں ہوتے, کسی نے آپ سے لے لیے ہیں, ٹھیک ہے, یہ آپ کو کب واپس ملے گا؟ جب کے وعدہ ہے کہ جی میں آپ کو ایک سال کے بعد ہی واپس کر دوں گا, یا دو سال کے بعد واپس کر دوں گا, یا دس سال کے بعد واپس کر دوں گا. تو دس سال تک آپ کے ہاتھ میں یہ مال نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا, دس سال تک آپ کے ہاتھ میں یہ مال نہیں ہوگا, جب دس سال گزریں گے تبھی یہ مال آئے گا. تو آخر میں آئے گا یا بعد میں آئے گا یہ مال, ٹھیک ہے. تو آخرت کا بھی یہ معاملہ ہے کہ آخرت جو ہے نا وہ ادھار ہے, نقد وہ ہوتی ہے جو کہ آپ کے ہاتھ میں ابھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, رائٹ ناؤ, دیر اینڈ دین, ابھی. تو یہ دنیا جو ہے یہ بظاہر ہمیں نقد کا مال لگتا ہے لیکن آخرت نقد کا مال نہیں ہے. तो शैतान और शैतान के जो पैरोकार होते हैं, ठीक है, जो दूसरे जिन होते हैं या जिन नुमा इंसान होते हैं या इंसान नुमा जिन होते हैं, ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, ये नकद जन्नत की बात करते हैं इस दुनिया के अंदर, यही तुम्हें जन्नत मिल जाए, यानी तुम्हारी ख्वाहिशात तुम्हारी मर्जियां इसी दुनिया में पूरी हो जाए, और यही इन्हीं का जो सबसे बड़ा होगा ना वही दज्जाल होगा, ठीक है। तो दज्जाल जो है वो इस दुनिया की ही जन्नत, इसी दुनिया के अंदर ख्वाहिशात पूरी करने के सब्ज बाग दिखाएगा कि तुम्हारे ख्वाहिशात जो है वो इस दुनिया के अंदर ही पूरी हो रही हैं, हो जाएंगी अगर तुम मुझे मान लोगे। और ये जब वो यानी ईमानी वाली जन्नत की बात करेगा, तो ईमानी वाली जन्नत के अंदर ये धोखा देगा कि जिस तरीके से तुम्हें ईमान वाली जन्नत मिल सकती है ना, तो वो तरीके मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है, मेरे बताए हुए तरीकों से तुम्हें मरने के बाद भी जन्नत मिलेगी। तो अगर तुम मेरे तरीके को फॉलो नहीं करोगे तो तुम्हें मरने के बाद जहन्नुम मिलेगी, मरने के बाद जन्नत सिर्फ मेरे फॉलो करने पर ही तुम्हें मिलेगी। तो ये इस दुनिया के अंदर जो लोग शहवाद की जिंदगी वाले लोग होते हैं, ठीक है, पक्के शहवाद वाले, ख्वाहिशात के पीछे भागने वाले, जिनके यहाँ ईमान बिल गैब का कोई तस्वीर ही नहीं होता, तो उनको इसी दुनिया के अंदर धोखे देता है, ठीक है, इसी दुनिया के अंदर वो कहता है कि जी सूद ले लो, तो सूद लेकर के तुम्हारी ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी, तुम्हारे जरूरियात भी पूरी हो जाएंगी, और जो कुछ तुम्हें चाहिए वो सारा का सारा तुम्हें नकद मिल जाएगा अगर तुम सूद के ऊपर रकम ले लोगे, इसलिए कि सूद पर रकम लेने से तुम्हारे हाथ में नकद रकम आ जाएगी, ठीक है। तो दुनिया के अंदर उन लोगों को ऐसे जन्नत दिखाता है, बाग दिखाता है नकद, ठीक है। और जो लोग शहवात वाले नहीं होते बल्कि दीन के रास्ते के ऊपर चलने को पसंद करते हैं, किसी ना किसी आइडियोलॉजी के ऊपर बिलीव करने वाले होते हैं, ठीक है, अनदेख अनदेखी के ऊपर, किसी के कहने के ऊपर ईमान लाने वाले होते हैं, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, ये मुराद नहीं है कि किसके कहने पर ईमान लाते हैं, लेकिन अनदेखी चीज के ऊपर ईमान लाने वाले, ठीक है, नकद नहीं बल्कि उधार के ऊपर सौदा करने वाले लोग, तो उधार के ऊपर जो सौदा करने वाले लोग होते हैं, तो उनको ये किस तरह से गुमराह करता है, उनको ये इस तरह से गुमराह करता है कि ये जो वादा करने वाले हैं, तो इन वादा करने वालों में तुम किन के वादे पर एतमाद करो और किन के वादे पर एतमाद ना करो, ठीक है, यानी वादों का ही मामला है, लेकिन वादों में किन के वादों पर एतमाद करो और किन के वादों पर एतमाद ना करो। तो इसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जो दज्जाल होगा वो क्या करेगा इस दुनिया में आकर के, कि वो इन्हीं वादे वालों में से आपके सामने प्रेजेंट करेगा ना, कि जी जो सच्चे होंगे, जो वाकई में सच्चे होंगे, वादे करने वाले, सच्चे वादे करने वाले, उनको झूठा बना करके पेश करेगा कि ये झूठे वादे कर रहे हैं तुमसे, ठीक है, और जो झूठे वादे करने वाले होंगे उनको सच्चा बना करके पेश करेगा, ठीक है। तो ये सारे वादे करने वाले होंगे, लेकिन इनमें से वो इस तरीके से लोगों को घुमाएगा कि सच्चों को झूठा बना के पेश करेगा और झूठों को सच्चा बना करके पेश करेगा, ठीक है। तो ये जो शद्दाद है ये आखिरत की जन्नत के बदले इस नकद जन्नत को इख्तियार करने का इसने एक इंतजाम किया था लोगों के लिए, मगर जब ये आलिशान महला तैयार हो गए, ठीक है, यानी जन्नत जो उसकी थी वो रेडी हो गई, सामने आ गई, और शद्दाद ने अपने रउसाए मुमलिकत के साथ इसमें जाने का इरादा किया, तो अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हुआ, ये सब हलाक हो गए और वो महलात भी मस्मार हो गए, ठीक है, अल्लाह ताला का अजाब आया, सब कुछ खत्म हो गया। इस एतबार से इस आयत में कौम आद के एक खास अजाब का जिक्र हुआ जो शद्दाद बिन आद और इसकी बनाई हुई जन्नत पर नाजिल हुआ, और पहली तफसीर जिसको जम्हूर मुफस्सरीन ने इख्तियार किया है, इसमें कौम आद पर जितने अजाब आए हैं उन सब का बयान है, ठीक है। तो ये जो शद्दाद ने वादा किया था, ये इसने क्या वादा किया था, इसने आखिरत के तरक्की का वादा नहीं किया था, आखिरत के निजात का या आखिरत में बुलंदी का वादा नहीं किया था, इसने दुनिया की बुलंदी का वादा किया था, इसने दुनिया के सरसब्ज बाग दिखाए थे और उसको सामने प्रेजेंट करने का इंतजाम भी किया था कि जी हम जो है ना वो तरक्याती काम करेंगे, हम तुम्हारे लिए नहरें बहाएंगे, ठीक है, और हम तुम्हारे लिए हीरे जवाहरात के महल बनाएंगे, तो तुम हमारी बात मान लो, ठीक है, नकद की बात करी थी। तो ये जो नकद की बात होती है ना, ये नकद की बात जो होती है ये एक मोमिन के लिए कबूल करना शर्त के साथ जायज होता है, ठीक ठीक है, ये नकद की जो बात होती है कि दुनिया के अंदर तुम्हें तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी, दुनिया में हम तुम्हारे लिए जो है वो यानी तरक्याती काम कर देंगे, तो एक ईमान वाला, क्योंकि ईमान वाला कौन होता है, जिसकी प्रायोरिटी नंबर वन प्रायोरिटी आखिरत होती है, अगर आखिरत उसकी नंबर वन प्रायोरिटी नहीं है तो उसके ईमान के अंदर बड़ा सीरियस नुक्स है, ठीक है, बड़ा सीरियस नुक्स है। तो ईमान वाला जो है वो दुनिया के अंदर जो तरक्की के वादे होते हैं उनको सिर्फ उसी वक्त कबूल करता है जबकि उनके नतीजे में उसकी आखिरत कॉम्प्रोमाइज ना हो रही हो, ठीक है। तो इसी तरीके से ना हमारे सामने, जैसे कि आप सब लोगों को मैसेज किया था कि आज जो है वो हम इन आने वाले इलेक्शंस के बारे में बात करेंगे, तो इसमें हमारे लिए एक जो गाइडिंग प्रिंसिपल आ गया वो ये है कि ईमान वाले के लिए आखिरत सबसे अहम होती है, ठीक है, और आखिरत के ऊपर यानी आखिरत को अहम रखने का मतलब ही होता है कि ईमान सबसे अहम होता है, ठीक है। ये दोनों जो टर्म्स हैं ये दोनों इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं, ठीक है। कहते हैं ना कि ईमान की हिफाजत करो, तो ईमान की हिफाजत करने का मतलब क्या होता है, ईमान की हिफाजत का मतलब ये होता है आखिरत की हिफाजत करो, ठीक है। अगर आपने ईमान की हिफाजत के अंदर से आखिरत को निकाल दिया, ठीक है, कि भाई ईमान की हिफाजत का मतलब आपने ये समझ लिया कि अल्लाह ताला की वहदानियत के ऊपर हमारा ईमान हो, ठीक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो लेकर के आए थे, किताबें लेकर के आए थे, रसूल जो थे वो किताबें लेकर के आए थे, और कुरान जो है वो आखिरी किताब है, ठीक है, और फरिश्ते होते हैं और ये होता है वो, यानी सारी चीजों के ऊपर आपने ईमान रख लिया, लेकिन आखिरत को उसके अंदर से निकाल दिया, ठीक है, तो फिर ये ईमान जो है ना ये ईमान नहीं कहलाएगा, ठीक है, ये ईमान नहीं कहलाएगा। इस ईमान के अंदर से आपने फंडामेंटल पिलर ऑफ ईमान को आपने निकाल दिया है इसके अंदर से, ठीक है। तो ईमान की हिफाजत इज एनालोगस टू आखिरत की हिफाजत, इट डज नॉट मीन कि जी आखिरत को सेकंड प्रायोरिटी दे दी या आखिरत को जो है वो उसमें से निकाल दिया और कह रहे हैं कि जी हम तो ईमान वाले, हम फिर भी ईमान वाले हैं, ऐसा कोई ईमान नहीं होता, ठीक है। तो मुल्क की तरक्की, मुल्क के हालात का संवरना ईमान वाले के नजदीक इसका मतलब ये होता है कि उसकी आखिरत कॉम्प्रोमाइज ना हो रही हो उसके नतीजे में, ठीक है। वरना ईमान वाले का जो एटीट्यूड होना चाहिए, जो होता है ईमान वाले का एटीट्यूड, ठीक है, जो बंदा ईमान वाला कहलाने के काबिल होता है उसका एटीट्यूड क्या होता है कि वो कहता है कि मैं घास खा लूंगा, ठीक है, मैं घास खा लूंगा, मैं अपने जो भी मेरे मेरे परेशानियां हैं मैं उनके साथ जिंदगी गुजार लूंगा, लेकिन मैं अपने ईमान को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, मैं अपने ईमान को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, अपने औलादों के ईमान को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, ठीक है। ये होता है ईमान वाले का एटीट्यूड। तो हम यहाँ पर बैठे हो ना, ये नहीं सिर्फ समझाने के लिए बैठे हैं इस क्लास के अंदर जो आपके सारे के सारे के उठ रहे हैं कि जी आप अपनी कैसे जो है ना अपने रुपए को कहाँ इन्वेस्ट करें ताकि आपको ज्यादा जो है वो रिटर्न मिल जाए उस पैसे के मुकाबले में, या ये कि आपको जो है वो कहाँ पर अपना घर बनाना चाहिए, पाकिस्तान में बनाना चाहिए कि जी इंडिया में बनाना चाहिए कि सऊदी अरब में बनाना चाहिए कि इधर बनाना चाहिए, ठीक है, कि भाई होम इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करें या मनी इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करें या कौन से वाले स्टॉक्स खरीदे जहां स्टॉक्स के नतीजे में आपको ज्यादा जो है वो प्रॉफिट मिलेगा, इसलिए तो नहीं बैठे हुए हैं ना। तो यहाँ पर हम किस लिए बैठे हुए हैं कि आखिरत की हिफाजत कैसे की जाए, ठीक है, ईमान की हिफाजत कैसे की जाए, तो इस वजह से ईमान की हिफाजत के ही तरीके आपको बताएंगे, ठीक है। तो इसके आगे भी चंद और बातें भी हैं, वो फिर औ नजिल अवताद, ठीक है, फिर औ नजिल अवताद के अंदर फरमाते हैं कि अवताद वतद की जमा है, मीख को कहते हैं, ठीक है, मीख यानी जिसको कील या इंग्लिश में नेल कहते हैं। तो फिरौन को जिल अवताद कहने की मुख्तलिफ वजूह हजरात मुफस्सरीन ने बयान फरमाई हैं, फरमाते हैं कि मशहूर जमहूर मुफस्सरीन के नजदीक यानी जो मशहूर तफसीर है वो जमहूर मुफस्सरीन, ठीक है। अब जमहूर मुफस्सरीन ये क्या चीज होती है जी, जमहूर मुफस्सरीन जिन मुफस्सरीन जो है वो जमहूरियत के कायल होते हैं, ये मतलब होता है जमहूर मुफस्सरीन का। तो जमहूर मुफस्सरीन का क्या मतलब होता है, आप जरा बताएं जमहूर मुफस्सरीन का क्या मतलब है और इसका ताल्लुक पाकिस्तान के इलेक्शंस के साथ किया है, ये भी अगर कोई बताना चाहे तो बता सकता है, जमहूर मुफस्सरीन और पाकिस्तान के इलेक्शन से इसका क्या ताल्लुक है। मेजॉरिटी, जमहूर का मतलब होता है मेजॉरिटी, ठीक है, इसी को जमहूरियत कहते हैं, ज्यादा मुफस्सरीन की राय हो, उलमाए हक का जिस पर इत्तेफाक हो जी। इलेक्शन के साथ इसका यह ताल्लुक है कि ये जो जो जिसको कहते हैं ना रायदही, ठीक है, अपना ओपिनियन, लोगों से ओपिनियन लेना। तो ये ओपिनियन जो लिया जाता है ना लोगों से, ये दीन इस्लाम के तहत ये हर एक से इक्वल लेवल ऑफ ओपिनियन नहीं लिया जाता, ठीक है, बल्कि जमहूर मुफस्सरीन या जमहूर उलमाए कराम का जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है उसका मतलब ये होता है कि जो उलमाए कराम है, जो मुफस्सरीन उजाम है, जो मुहद्दिसीन कराम है, जो फुकहाए कराम है, उनकी मेजोरिटी किस चीज के ऊपर मुत्तफिक है, उनकी मेजोरिटी, क्योंकि उनमें से हर एक जो है वो एक ही राय वाला हो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है कि उलमा, अगर 10,000 उलमा है एक मुल्क के अंदर, तो जरूरी है कि जी 10,000 के 10,000 जो है ना वो एक ही राय पर मुत्तफिक हो, हरगिज नहीं। ये बिल्कुल ना तो इसकी कोई डिमांड है, ना इसकी कोई एक्सपेक्टेशन है, ना इसकी कोई जरूरत है, ना इसकी कोई जरूरत है, और ना जो है ये मुमकिन है, ठीक है, ना ये मुमकिन है। तो दीन इस्लाम जो है ना वो नामुमकिन चीजों की एक्सपेक्टेशन रखता ही नहीं है, नामुमकिन चीजों की एक्सपेक्टेशन दीन इस्लाम में होती ही नहीं है। दीन इस्लाम में तो मुमकिन चीजों की एक्सपेक्टेशन होती है। तो क्या चीज मुमकिन है? वो मुमकिन ये है कि इनमें से मुख्तलिफ राय होंगी उलमा की, ठीक है, 10,000 में से हो सकता है 4,000 किसी बात पर मुत्तफिक हो, 4,000 किसी दूसरी बात पर मुत्तफिक हो, और बाकी रह गए 2,000 जो है वो किसी तीसरी राय पर मुत्तफिक हो। तो उनमें से मेजॉरिटी को देखा जाएगा, ठीक है, अगर 4,000 बराबर हो गए तो उनमें से फिर दोबारा से देखा जाएगा, फिर दोबारा से इस बात को फ्लोट किया जाए कि अब इनमें से कि क्या चीज जो है वो, यानी बता दिया जाएगा कि जी दो राय जो है ना उनके ऊपर इक्वल वोट्स आए हैं उलमाए कराम, ठीक है, तो अब इक्वल वोट्स आए तो अब दोबारा से उनको बताया जाएगा, देखिए इस तरह से तो फैसला नहीं हो सकता, तो अब आप जो है ना कोई सिलेक्ट कर लें कि कोई एक राय होनी चाहिए जिसपे मेजोरिटी होगी, तो उस राय को मुंतखब कर लिया जाएगा, तो वो फिर दोबारा से उसके ऊपर वोटिंग होगी, दोबारा से उलमाए कराम की वोटिंग होगी, और फिर वो उलमाए कराम भी देखेंगे कि भाई यानी कोई एक तो राय होनी चाहिए ना जिसमें मेजोरिटी है, ठीक है, तो इक्वल होने के ऊपर तो बेसिस को फैसला नहीं किया जा सकता। बहरहाल कहने का मतलब यह है कि जमहूरियत का तस्वुर हमारे दीन के अंदर है, लेकिन जमहूरियत जो है वो गधे और घोड़े को बराबर रखने वाले का नाम नहीं होता, ठीक है। एक औरत हो जो कि घर के अंदर खाना बनाती है, ठीक है, अपने बच्चों का ख्याल रखती है और घर की सफाई सुथराई का ख्याल रखती है, ठीक है, और अपनी हया का ख्याल रखती है और अपने दीन के जो एसेंशियल नॉलेज है जो कि उसके लिए इल्मे हाल कहलाता है उसका वो ख्याल रखती है, उस औरत से भी उतनी ही इक्वल अमाउंट ऑफ राय ली जाए कि जिस के जितनी राय जो है, जितना वेट जो है वो किसी शेखुल हदीस जो कि बुखारी शरीफ के आलम है, मुस्लिम शरीफ के आलम है, कुरान की तफसीर के आलम है, ठीक है, उनसे भी एक ही वोट लिया जाए और इस औरत से भी एक ही वोट लिया जाए, ठीक है, ऐसा नहीं है। ऐसा देखिए अकल तो यानी ना अकल में यह है ना नकल में यह है, ठीक है, यानी ये चीज ना अकल में है ना नकल में है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि इन दोनों इंसानों की एक ही राय हो जाए। एक इंसान है जो कि जिसने के इकोनॉमिक्स के अंदर PhD किया हुआ है, जो कि इकोनॉमिक्स के ऊपर सेमिनार्स देता है, जो कि यानी जो कि प्लानिंग कर चुका है बहुत सारे कॉरपोरेशंस की, ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग करता है, लोगों को जो है वो सजेशंस देता है, लोगों को कि हालात उसको पता लगते हैं, दुनिया के अंदर अहवाल कैसे चलते हैं, उसने दुनिया का सफर भी किया है, उसको भी एक ही वोट दिया जाए, ठीक है। और एक शख्स जो है जो कि यानी बाजार के अंदर यानी मुर्गी बेचता है, ठीक है, मुर्गी का गोश्त बेचता है, ठीक है, जबा करता है और लोगों को मुर्गी का गोश्त बेच देता है, ठीक है, और इन दोनों को एक ही वोट दिया जाए, उसको भी एक, इसको भी एक, ठीक है। तो ये दुनिया के यानी दुनिया में ये कहीं किसी की अकल में ये बात नहीं आ सकती। हाँ, नफ्स के अंदर ये बात जरूर आ सकती है, ठीक है, क्योंकि नफ्स का ताल्लुक जो है ना वो किसी और चीज के साथ होता है, अकल जो होता है वो कोई और चीज होती है, ये दोनों अलग अलग चीजें, ठीक है, इसके बारे में हम बहुत तफसील से बात कर चुके हैं कि नफ्स एक अलग चीज होती है, अकल एक अलग चीज होती है। तो नफ्स को तो ये बात भा सकती है किसी यानी जिसको कहते हैं ना अल्टीरियर मोटिव की वजह से, ठीक है, बिकॉज नफ्स के नजदीक तो अल्टीरियर मोटिव होते हैं, केयर के जी फायदा हो रहा है कि फायदा नहीं हो रहा है मुल्क का, उसको क्या परवाह इस बात की, उसको तो अपनी चलानी होती है, अपनी उसको ख्वाहिशात पूरी करनी होती है। तो लफ्ज के नजदीक तो ये चीज सही हो सकती है, लेकिन अकल के नजदीक और दिल के नजदीक तो ये चीज सही नहीं हो सकती ना, इसलिए कि दिल जो होता है वो तो फेथफुल होता है, वो तो चाहता है कि जी वजूद का फायदा हो, ठीक है, तो दिल जो है वो इस किस्म के फैसले नहीं कर सकता, ठीक है। तो जमहूर मुफस्सरीन के तहत ये बात हुई के उलमाए कराम की अक्सरियत से जो समझने वाले हैं, जो इल्म रखने वाले हैं, जो
معاملے کی سمجھ رکھنے والے, اہل المشورہ, ٹھیک ہے, اہل رائے جن کو کہا جاتا ہے, اہل المشورہ جن کو کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے, ان سے پوچھا جائے گا کہ جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نظام کو کیسے چلنا چاہیے. ٹھیک ہے, ایک گھر کے اندر جو ہے وہ ایک ماسی ہے, ٹھیک ہے, اس ماسی سے بھی جو ہے وہ پوچھا جائے کہ جی آپ بتائیں جی کہ جی اس گھر کا نظام کیسے چلنا چاہیے, اور اس گھر کے جو بڑے ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ 60-60 سال کے, 50-50 سال کے عمر کے ماشاء اللہ حضرات اس گھر کے اندر رہتے ہیں, ان سے بھی پوچھا جائے کہ جی آپ بھی بتائیں کہ اس گھر کا نظام کیسے چلنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو آپ سب کی جو ہے نا وہ ووٹنگ کروائی جائے گی, اور جو جو اکثریت اس کے اندر آئے گی ہم اس اعتبار سے اس گھر کا نظام چلائیں. ٹھیک ہے, اس کو جو ہے وہ حکومت دے دیں گے جی آپ اس گھر کا نظام چلائیں. تو بات سمجھ میں آتی ہے اس کی؟ 100% سمجھ بھی نہیں آتی, یہ بالکل ممکن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو آگے چلیں کہ جمہور مفسرین کے نزدیک وہی ہے جو خلاصہ تفسیر میں اوپر آ چکی ہے کہ اس لفظ میں اس کے ظلم و جور اور وحشیانہ سزاؤں کا ذکر ہے. وہ جس پر خفا ہوتا ہے اس کے ہاتھ پاؤں چاروں میخوں میں باندھ کر, چار میخوں میں باندھ کر یا خود ان میں میخیں گاڑ کر اس کو دھوپ میں لٹا دیتا تھا, ٹھیک ہے, اور اس پر سانپ بچھو چھوڑ دیتا تھا. اور بعض مفسرین نے اس کی اپنی بیوی حضرت آسیہ کے متعلق ایک طویل قصہ ان کے مومن ہونے اور پھر فرعون کے سامنے اظہار ایمان کرنے کا اور پھر فرعون کی اسی قسم کی سزا کے ذریعے ہلاک کرنے کا ذکر کیا ہے. تو علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر اس واقعے کا تذکرہ کیا ہے بہت تفصیل کے ساتھ کہ جب آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرعون کی جو بیوی تھی تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان کا اظہار کر دیا فرعون کے سامنے, تو فرعون نے ان کو بھی اسی طریقے سے سزا دی. پہلے تو بدن کے سارے کپڑے اتار دیے, ٹھیک ہے, اب ایک مرد کے اگر کپڑے اتار دیے جائیں جو باغیرت اور صحیح فطرت والا مرد ہوتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ زمین کھل جاتی اور وہ زمین میں گڑ جاتا, عورت کے اگر اس طریقے سے اتار دیے جائیں تو اس کا کیا حال ہوتا ہوگا. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد ان کو بھی اسی طریقے سے میخوں سے یا تو ان کے ہاتھ پیروں کے اندر میخیں گاڑ دی گئی تھیں یا باندھ کر کے جو ہے وہ ان کو اس طریقے سے لٹا دیا تھا, اور ان کے سامنے جو ہے وہ فرعون کا محل ایسے ان کو لٹایا گیا تھا کہ سامنے محل نظر آ رہا ہو, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کے کھال اتروائی گئی تھی, کھال زندہ حالت میں ان کو چھریوں کے ذریعے سے کھال اتروائی گئی تھی, اور جب کھال اتر گئی تھی تو اس کھال کے اوپر بچھو چھوڑ دیے گئے تھے یا نمک مرچ اس کے اوپر چھڑکی گئی تھی. اور اس حال میں حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کری تھی جو کہ قرآن کے اندر اللہ نے منقول فرمائی, ٹھیک ہے, کہ انہوں نے فرمایا کہ رب ابنی انکا بیتن فی الجنہ, ٹھیک ہے, کہ اے اللہ اے میرے پروردگار مجھے اپنے نزدیک جنت میں گھر عطا فرما, ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا, اور ایسے قبول فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کو جنت میں بیوی بنا دیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بی بی مریم علیہ السلام کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جنت میں بیوی بنایا, یعنی صرف جنت کا گھر نہیں عطا فرمایا بلکہ سب سے بلند مقام کے اوپر اللہ کے سب سے نزدیک جیسے انہوں نے مانگا تھا ویسے انہوں نے ان کو اللہ تعالیٰ نے گھر عطا فرمایا. تو یہ ہوتا ہے مومن, کہ مومن کے نزدیک گھر قیمتی نہیں ہوتا, مومن کے نزدیک محل قیمتی نہیں ہوتا, مومن کے نزدیک دنیا کی آسائشیں قیمتی نہیں ہوتی, وہ ہر قسم کی آزمائش برداشت کر لیتا ہے لیکن اپنے ایمان کو گنوانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو الیکشنز کے موقع کے اوپر بھی ایک ایمان والا جس کے نزدیک اللہ اور آخرت زیادہ اہم ہے, اس کے نزدیک اس بات میں کوئی توقف نہیں ہونا چاہیے اس کے ذہن کے اندر کہ میں نے تو اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے, میرا جو گھر ہے, کہتے ہیں نا جی گھر کی حفاظت کرو ملک کی حفاظت کرو, تو مومن کا ملک کیا ہوتا ہے؟ مومن کا ملک جو ہوتا ہے وہ اس کی قبر ہوتی ہے جب وہ مرے گا, اور جب بھی مر جائے گا کسی وقت بھی مر سکتا ہے, مومن کے ذہن کے اندر تو موت کا تصور ہر وقت رہتا ہے نا, وہ جب کسی کو مرتا ہوا دیکھتا ہے کسی کی موت کی خبر سنتا ہے تو اس کو یاد آتا ہے کہ ہاں جس طرح سے یہ مر گیا ایک دم سے مر گیا, جوانی میں مر گیا بچپن میں مر گیا تو میں بھی تو مر سکتا ہوں, تو جب میں مر جاؤں گا آج یا کل یا پرسوں تو میرا ملک کیا ہوگا؟ میرا ملک پاکستان ہوگا, میرا ملک ہندوستان ہوگا, میرا ملک سعودی عرب یا امریکہ ہوگا, یا میرا ملک وہ 6 فٹ کی قبر ہوگی کہ جس کے اندر مجھے ہزار ہا سال رہنا ہے, اور جس قبر کے اندر سے میری آخرت شروع ہو جائے گی. میری آخرت جو ہے وہ یوم حشر کے بعد شروع نہیں ہوگی, میری آخرت میری موت سے شروع ہو جائے گی. تو اس کا ملک جو ہے وہ تو اس کا موت ہے, اس نے اس ملک کی حفاظت کرنی زیادہ ضروری ہے اس کے لیے یا اس ملک کی حفاظت کرنی اس کے لیے زیادہ ضروری ہے جس ملک کے اندر اس کو پتہ ہی نہیں کہ کل اس نے رہنا بھی ہے کہ نہیں رہنا ہے, right? اس نے اس ملک کی شکل دیکھنی بھی ہے کہ نہیں دیکھنی ہے, اس کو کیا پتا اس بات کا, تو اس کے لیے تو قبر زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے نا. تو وہ اس مومن کا کیا کرا جائے کہ جو کہ اس قبر کی اہمیت ہی کو نہ دیکھ رہا ہو, جو اس قبر ہی کو نہ دیکھ رہا ہو, اس کے لیے تو سب کچھ یہیں پر ہے, right? مادیت پرستی, جو کچھ نقد ہے وہی میرا ملک ہے, وہی ہے میرا ملک, اور اسی کی خاطر میں نے سب کچھ گنوا دینا ہے, سب کچھ کر دینا ہے, ٹھیک ہے. میرا عشق جو ہے وہ ملک ہے, ٹھیک ہے بھائی, میرا عشق جو ہے وہ ملک ہے لیکن اللہ سے زیادہ ہے. تو پھر جب اللہ کے پاس پہنچو گے تو پھر تمہارا کیا بنے گا, کیا بنے گا تمہارا جب اللہ کے پاس پہنچو گے, ٹھیک ہے. اچھا, اس بیان کی جو بدماش لوگ ہوں گے نا وہ شاید کلپس بنانا چاہیں گے, ٹھیک ہے نا, کلپس بنانا چاہیں گے, اور یہ کلپس بنانے والے بظاہر جو حالات سامنے آ رہے ہیں نا وہ یہی سامنے آ رہے ہیں کہ یہ جو بیانات کی کلپس بنانے والے ہوتے ہیں نا یہ بڑے بدماش ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ بڑے بدماش ہوتے ہیں. اس لیے کہ علماء کا جو بیان ہوتا ہے نا ہمیشہ ایک گھنٹے سے کم کا تو بیان نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, بہت کم بیانات ایسے ہوتے ہیں جو 20 منٹ میں ختم ہو جائیں. لیکن کلپس کتنے منٹ کی ہوتی ہیں, 5 منٹ کی کلپ ہوتی ہے, 2.5 منٹ کی کلپ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یوٹیوب کے اوپر جا کر کے جب کلپس دیکھے نا تو وہ کلپ جو ہوتی ہے ہوتے تو کسی عالم حق کی کلپ ہوتی ہے لیکن اس میں عالم حق کا بیان تو پیچھے چل رہا ہوتا ہے اور سامنے ویڈیو میں کیا چل رہا ہوتا ہے, نامحرم عورتوں کی شکلیں چل رہی ہوتی ہیں, رائٹ, بے پردہ عورتوں کی اس کے اندر تصویریں چل رہی ہوتی ہیں, ساری کی ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ کون سا دیندار آدمی ہے جو کہ عالم حق کا جو ہے وہ کلپ بنا رہا ہے لیکن اس کلپ کے اندر شریعت کی خلاف ورزی کر رہا ہے, ٹھیک ہے, لوگوں کے جو ہے وہ بدنظری کا سبب بن رہا ہے. تو یہ شخص جو ہے یا تو اس کو دین اسلام کا کچھ پتہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, یا تو اس کو دین اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے, اس وجہ سے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جی عورتوں کی بے پردہ تصویریں جو ہیں وہ نہیں بنانی چاہیے, لوگوں کے سامنے نہیں لانی چاہیے, یا یہ کہ دراصل یہ شخص بڑا بدماش ہے, ٹھیک ہے, پیچھے تو یہ عالم حق کے بیان کی کلپ چلا رہا ہے لیکن دکھا لوگوں کو جو ہے نا وہ بے پردہ عورتوں کی شکلیں دکھا رہا ہے, تو یہ بڑا بدماش ہے اصل, ٹھیک ہے. تو ان کلپس سے بھی جو ہے نا وہ زیادہ مروب ہونے کی ضرورت نہیں ہے, یہ کلپس بنانے والے جو ہے نا ان کے بھی دین ایمان کا کچھ پتہ نہیں ہمیں, ٹھیک ہے. تو کلپس کیا بناتے ہیں, ایک گھنٹے کا بیان ہوتا ہے اس میں سے 2.5 منٹ کی کلپ بنا لیتے ہیں, انہوں نے ایک گھنٹے میں یعنی انہوں نے جو باقی پورا کا پورا بیان ہوتا ہے اس میں کیا کہا ہوتا ہے کلپ سننے والے کو کچھ پتہ ہی نہیں لگتا, وہ 2.5 منٹ کی بات سن کر کے اسی کے اوپر اپنا اوپینین بنا لیتا ہے کہ جی ہاں انہوں نے یہی بات کہی تھی, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے نا یہ کلپس کے پیچھے مت بھاگ کریں اور کلپس بنانے کی بھی کوشش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, جس کو بات سننی ہوگی وہ پوری بات سنے گا اور اس کے قسمت میں اگر ہدایت ہوگی نا وہ پوری بات سن کر کے ہدایت پائے گا. کلپس اگر وہ خود کہتے ہیں کہ ہاں میری اس بات کی کلپ بناؤ, ٹھیک ہے, تو ان کے کہنے پر بنائیں, ان کے کہے بغیر ہرگز نہ بنائیں, کیونکہ انہوں نے کوئی بات آگے کہنی تھی جو کہ انہوں نے اس موقع پر نہیں کہی تھی, ٹھیک ہے. اب آپ نے اس موقع کے اوپر جو بات کہی تھی, جیسے کہ میں ابھی جو باتیں کر رہا ہوں, دس از ناٹ دا ہول ٹروتھ, ٹھیک ہے, جو ابھی میں باتیں کر رہا ہوں یہ ہول ٹروتھ نہیں ہے, آگے بہت ساری اور باتیں کرنی, تو اس کا اگر کوئی کلپ بنا کر کے اس کو پھیلائے گا, کسی کے پاس بھیجے گا, تو وہ تو بالکل ہی کہے گا کہ ہاں ان کا تو دماغ خراب ہو گیا, یہ تو سارے کے سارے علماء ایک بات کر رہے ہیں اور یہ جو ہے وہ دوسری بات کر رہے ہیں, یہ تو الگ ہی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو بات مکمل جب سنتے ہیں تبھی بات سمجھ میں آتی ہے اور اس کے آگے سوال جواب بھی ہونے چاہیے تبھی بات سمجھ میں آتی ہے. تو ایمان کی خاطر کیسے کیسے قربانیاں لوگوں نے دیں, ہم سے جو ہے وہ ایسی قربانیاں نہیں مانگی جا رہی ہیں, ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت اچھے حالات دیے, بہت بہتر حالات دیے, ہمارا تو سوچ کا مسئلہ ہے کہ ہم گناہ کو اچھا سمجھ رہے ہیں کہ ہم نیکی کو اچھا سمجھ رہے ہیں, ہم گناہ سے جو ہے وہ صرف نظر کر رہے ہیں, پردہ پوشی کر رہے ہیں اور گناہ کے باوجود جو ہے وہ کسی کو سپورٹ کر رہے ہیں, یا یہ جو ہے وہ ہم نیکی کو اپنا فرسٹ پرائیورٹی بنا کر کے پھر کسی کو سپورٹ کرتے ہیں. لیکن ہمارے لیے تو یعنی آزمائش بھی بڑی آسان ہے, اس لیے کہ ہم بہت کمزور لوگ ہیں, ہم بہت ہی جو ہے وہ یعنی مشکل حالات کے اندر زندگی گزار رہے ہیں, تو ہم سے اتنے بڑے بڑے آزمائشیں جیسے کہ صحابہ کرام سے اللہ تعالیٰ نے آزمائشیں لی تھیں اور ان سے پہلے جو قومیں گزری تھیں ان سے تو صحابہ سے بھی زیادہ آزمائشیں نہیں تھیں, یعنی ان کو چیر دیا گیا تھا, آروں سے چیرا گیا تھا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے نا کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو تو آروں سے چیر دیا گیا تھا, ان کے تو یعنی کینچیوں سے ان کے گوشت کو ان کی ہڈی سے الگ کیا جاتا تھا, پھر بھی وہ ایمان سے اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتے تھے, ٹھیک ہے. تو ہم سے اس قسم کے ڈیمانڈز نہیں کی جا رہی ہیں. آگے فرماتے ہیں کہ فصب علیہم ربک صوت عذاب، کہ قوم عاد و ثمود اور قوم فرعون کے شر و فساد کا تذکرہ فرماتے ہوئے جو عذاب ان پر نازل ہوا اس کو عذاب کا کوڑا بسانے کے عنوان سے تعبیر کیا ہے. اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ جس طرح کوڑا مختلف اطراف بدن پر پڑتا ہے ان پر بھی مختلف قسم کے عذاب نازل کیے گئے ہیں. تو ان ساری قوموں کے اوپر الگ الگ قسموں کے عذاب نازل کیے گئے تھے، لیکن اس امت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عذاب کی جو انٹینسٹی ہے اس کو نبی علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے کم کر دیا ہے. عذاب کی انٹینسٹی کو نبی علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کم کر دیا ہے، لیکن مختلف شکلوں کے عذاب جو ہیں وہ اس ایک امت کے اوپر بھی وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں. اور ان میں سے ایک بڑا عذاب جو ہے وہ خوف کا عذاب ہے، ٹھیک ہے، بھوک کا عذاب ہے، اور دشمنوں کے ہاتھوں رسوا ہونے کا عذاب ہے. ٹھیک ہے، اندر کا بھی خوف کہ اندر کے ہی لوگوں سے جو ہے وہ ایک مستقل کا ایک خوف رہتا ہے، بدامنی جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کو کہ یعنی دہشت گردی کہتے ہیں، بدامنی کہتے ہیں، یا فرقہ وارانہ فسادات کہتے ہیں، یا عصبیاتی فسادات کہتے ہیں، لسانی فسادات کہتے ہیں. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ اندر کا خوف ہے. ٹھیک ہے، اور اس سے بھی زیادہ اندر کا خوف کہ جو انسان جو بے شمار ڈپریشن کے مریض ہیں اور ٹینشن کے مریض ہیں اور انگزائٹی کے مریض ہیں اور خودکشیاں جو کر رہے ہیں سارے کے سارے مسلمان بیٹھ کے پاکستان کے اندر، رائٹ، تو یہ اور بھی اندر کا عذاب، یعنی معاشرہ نہیں بلکہ مزید اپنے بدن کے اندر کا عذاب، تو یہ ہے نا ہمارے معاشرے کے اندر. اور بیرونی عذاب کہ جی اب کوئی حملہ کر دے گا، اب کوئی پانی بند کر دے گا، اب کوئی فلانا جو ہے وہ یہ کر دے گا، وہ کر دے گا، رائٹ. کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو ہر وقت کے ٹینشن کہ جی وہ امیگریشن والے پکڑ لیں گے تو وہ جو ہے ذلیل کر دیں گے، تو ادھر بند کر دیا جائے گا، تو ادھر جو ہے وہ پوچھ گچھ ہو جائے گی، رائٹ، اور وہ آ جائیں گے سوال کرنے کے لیے گھر میں آ جائیں گے، رائٹ، مہمان جس طرح سے آتے ہیں ان ملکوں کے اندر، رائٹ. تو ان کا خوف ہر وقت رہتا ہے مسلمانوں کے اوپر، رائٹ. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ عذاب کی مختلف شکلیں ہیں جو کہ اس ایک ہی امت کے اوپر آ رہی ہیں، لیکن اس شدت کے ساتھ نہیں آ رہی کہ پوری کی پوری قوم ختم ہو جائے، جیسے کہ قوم عاد اور ثمود اور لوط علیہ السلام کی قوم اور دوسری قوموں کے ساتھ معاملہ ہوا تھا. تو وہ تو سب کچھ رہے، لیکن دیکھنا کوئی چاہے تو دیکھے، ورنہ اپنا منہ جو ہے وہ مٹی کے اندر دبا لے تو کچھ نظر نہیں آئے گا. تو ان ربک لبالمرصاد، کی مرصاد اور مرصد رصد گاہ اور انتظار گاہ کو کہا جاتا ہے، جو کسی مقام بلند پر ہو جہاں بیٹھ کر کوئی شخص دور دور تک کے لوگوں کو دیکھ سکے اور ان کے افعال و اعمال کی نگرانی کر سکے. مطلب آیت کا یہ ہے کہ حق تعالیٰ ہر انسان کے تمام اعمال اور حرکات و سرکنات کو دیکھ رہا ہے اور سب کو ان کی جزا و سزا دینے والا ہے. بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ جملہ ہی ان قسموں کا جواب ہے جو اللہ تعالیٰ نے شروع میں کھائی تھی، والفجر والیالی العشر وغیرہ میں جو قسمیں اللہ تعالیٰ نے کھائی تھی. اس کے بعد ایک اور بہت اہم پوائنٹ، اور اس کے بعد کچھ انشاءاللہ ڈائریکٹ باتیں جیسے لکھیں گی تو وہ بھی کرنی ہے. تو یہاں سے تفسیر میں ایک اور پوائنٹ پڑھنا ہے کہ دنیا میں رزق کی فراخی اور تنگی اللہ کے نزدیک مقبول یا مردود ہونے کی علامت نہیں ہے. ٹھیک ہے، رزق کی فراخی ہو یا تنگی ہو، یہ اللہ کے نزدیک کوئی تھوڑی علامت ہے مقبولیت کی ہے یا مردودیت کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ، ٹھیک ہے، تو خلاصے تفسیر میں بھی ہم بہت تفصیل سے اس کو ڈسکس کر چکے ہیں، یہاں پہ انہوں نے جو اس کے علاوہ باتیں لکھی ہوں گی ان کو دیکھیں گے کہ فرماتے ہیں کہ یہاں انسان سے مراد اصل میں تو کافر انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کے متعلق جو چاہے خیال باندھ لے، کیونکہ اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے، ٹھیک ہے، اس کی مرضی ہے جیسے خیال باندھے، ٹھیک ہے، غلط باندھے گا تو سزا تو ملے گی، صحیح باندھے گا تو جزا ملے گی، لیکن اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو یہ اختیار ہے. ٹھیک ہے، یہی اختیار جو ہے نا، یہ الیکشنز کے بھی ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس اختیار جو ہے وہ اپنے حالات تبدیل کرنے کا نہیں ہے، ملک کے حالات ہم تبدیل نہیں کر سکتے اپنے اس اختیار کے ذریعے، اس ووٹ کے ذریعے سے. ٹھیک ہے، البتہ اپنی آخرت کا فیصلہ ہم ضرور کر سکتے ہیں کہ ہم ووٹ جو ہے وہ کس پسند کے ساتھ دیں، ٹھیک ہے، کس یعنی چیز کو ہم اختیار کریں، ہماری مرضی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اختیار دیا ہوا ہے. یہ صرف جو ہے وہ 25 جولائی کو اختیار نہیں ملا، یہ اختیار جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے یہ ہماری زندگی کے لمحے لمحے کے اندر ہمارے پاس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہماری زندگی کا ہر قدم اس اختیار ہی کی بیسس کے اوپر ہم اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. اور یہ وہی بات ہے کہ جی صحیح ڈیسیشن لیں گے تو آپ کو دنیا کے اندر بھی فائدہ ہوگا، آخرت میں بھی فائدہ ہوگا، اور اگر غلط ڈیسیشن لیں گے تو دنیا میں بھی نقصان کھائیں گے، اور آخرت میں بھی نقصان کھائیں گے. تو فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے متعلق جو چاہے تو وہ خیال باندھ لے, مگر مفہوم عام کے اعتبار سے وہ مسلمان بھی اس خطاب میں شریک ہے جو اس جیسے خیال میں مبتلا ہو. کیونکہ قرآن قصوں کی کتاب نہیں ہے, ٹھیک ہے, کہ اس کے اندر جو ہے وہ صرف قوم آپ کے ہمیں قصے سنا دیے جائیں, سمود کے اور فرعون کے قصے سنا دیے جائیں اور اس کے بعد پھر ہم ان کو پڑھ کر کے یا تو سو جائیں یا اپنے بچوں کو سلانے کے لیے پڑھا دیا کریں. بلکہ قرآن کتاب ہدایت ہے. جب قرآن کتاب ہدایت ہے تو پھر اللہ تعالیٰ مخاطب تو کافروں کو ہی ہوتے ہیں, لیکن جو ہم کافروں والی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے اندر ہمیں بھی تنبیہ ہوتی ہے نا, ٹھیک ہے, ہمیں بھی تنبیہ ہوتی ہے کہ دیکھو تم اگر کافروں والی حرکتیں کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا جائے گا جو کافروں کے ساتھ کیا گیا تھا. ٹھیک ہے, تو جس سے کہانی کی کتاب تو نہیں ہے نا, اسی وجہ سے وہ مسلمان بھی اس خطاب میں شریک ہے جو اس جیسے خیال میں مبتلا ہو. اور وہ خیال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے رزق میں وسعت اور مال و دولت صحت و تندرستی سے نوازے تو شیطان اس کو دو باطل خیالات میں مبتلا کرتا ہے. اول یہ کہ وہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ میری ذاتی صلاحیت اور عقل و فہم اور سعی و عمل کا لازمی نتیجہ ہے. پہلا غلط خیال کیا آتا ہے کہ یعنی شیطان کی طرف سے آتا ہے نا کہ ذاتی صلاحیت ہے میری, میں نے محنت کری ہے جی, ٹھیک ہے, میں نے جو ہے وہ اتنے سال اسکول کے اندر پڑھا ہے, ٹھیک ہے, میں نے گولڈ میڈل بھی حاصل کیا ہے, میں نے جو ہے وہ اتنی محنتیں کریں اسکول جانے کے لیے, محنتیں کریں اور میں نے جو ہے میرے پاس میرے ماں باپ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے تو میں نے جو میں نے محنت مزدوری کر کے وہ پیسے کمائے اور اس کے بعد پھر میں نے اسکول کی ڈگری حاصل کری اور اس کے بعد میں نے کالج کی ڈگری حاصل کی, پھر یونیورسٹی بھی گیا, جس کو کہ ہم لوگ کیا کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں نا اپنے آپ کو جی میں تو بڑا سیلف میڈ ہوں, ٹھیک ہے نا. کچھ لوگ تو ہوتے ہیں نا جاگیرداروں کے اور صنعت کاروں کے بیٹے ہوتے ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ جی یہ سیلف میڈ نہیں ہے, یہ تو اپنے باپ کے سہارے یہ آگے بڑھے ہیں. لیکن چونکہ ہمارا باپ جو تھا وہ ایک غریب تھا, ٹھیک ہے, کسان تھا یا غریب جو ہے وہ کام کاج کرنے والا انسان تھا, تو اس وجہ سے میں سیلف میڈ ہوں. سیلف میڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے, ذاتی محنت کی وجہ سے میں بنا ہوں جو بنا ہوں, ٹھیک ہے, میں اپنی ذاتی محنت کی وجہ سے بنا ہوں جو بنا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ میری ذاتی صلاحیت ہے, یہ شیطان کی طرف سے خیال ہوتا ہے اور عقل و فہم اور سعی و عمل کا لازمی نتیجہ ہے جو مجھے ملنا ہی چاہیے تھا, میں اس کا مستحق ہوں. دوسرے یہ کہ ان چیزوں کے حاصل ہونے سے یہ قرار دے کہ میں اللہ کے نزدیک بھی مقبول ہوں, اگر مردود ہوتا تو وہ مجھے یہ نعمتیں کیوں دیتا. یعنی نقد کے بیسس پہ فیصلہ کر رہا ہے, کیونکہ نقد دنیا میرے پاس آ گئی ہے میری محنت مشقت کی وجہ سے, میری عقل کی وجہ سے, صحیح فیصلوں کی وجہ سے. بزنس میں نے بالکل صحیح فیصلے کیے, رائٹ, میں نے بہترین ٹرکس سیکھی تھی بزنس کی اور ان کے مطابق میں نے صحیح صحیح فیصلے کیے. تو جو کچھ میرے پاس آیا ہے تو یہ آیا بھی جو ہے نا وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نزدیک بھی میں مقبول ہوں, صرف یہ نہیں کہ میری ذاتی صلاحیت ہے. یعنی اس کے اندر جو میٹیریلزم ہے وہ بھی شامل ہے اور ڈیوائن بھی شامل ہے, ٹھیک ہے نا. صرف میٹیریلزم نہیں ہے یہ, بلکہ ڈیوائن کو بھی اس کے اندر شامل کیا گیا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ جی اللہ نے مجھے یہ دی ہیں, میں اللہ کے نزدیک مقبول ہوں, ٹھیک ہے. یعنی دس پرسن از ناٹ اے کمپلیٹلی شہوات اورینٹڈ پرسن, دس پرسن از ناٹ این ایتھیسٹ, دس پرسن از ناٹ اے کمپلیٹ سیکولرسٹ, ٹھیک ہے, دس پرسن از اے ریلیجیس پرسن, رائٹ, دیندار آدمی ہے یہ. اگر دیندار نہ ہوتا نا تو یہ نہ کہتا کہ اللہ کے نزدیک میں مقبول ہوں, ٹھیک ہے. اور یہ دینداری جو ہے یہ صرف مسلمانوں میں نہیں ہوتی, کرسچن بھی آرتھوڈاکس ہوتے ہیں, جیوز بھی آرتھوڈاکس ہوتے ہیں, ہندو بھی آرتھوڈاکس ہوتے ہیں, ان کو آرتھوڈاکس کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے, یا ان کو فنڈامنٹل کہا جاتا ہے. ہمارے بھی فنڈامنٹل کا پھر وہ ٹرم انہیں کیا سے آئی ہے نا اصل میں, کیونکہ ان کے یہاں فنڈامنٹل کرسچنز الگ ہوتے ہیں اور جو کہتے ہیں اس کو پریسٹرز کہتے ہیں, جو کہ کرسمس اور ایسٹر کو خالی سیلیبریٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ کہتے ہیں یہ کرسٹرز ہیں, یہ کرسچنز نہیں ہیں, یہ کرسٹرز ہیں, ٹھیک ہے, یہ خالی سیلیبریٹ کرنے والے لوگ ہیں. تو ان کے یہاں بھی ایسے معاملہ ہے, ہمارے یہاں بھی ایسے معاملہ ہے. اسی طرح جب کسی انسان پر رزق میں تنگی اور فقر و فاقہ آئے تو اس کو اللہ کے نزدیک مردود ہونے کی دلیل سمجھے اور اس پر اس لیے خفا ہو کہ میں تو مستحق انعام و اکرام کا تھا, میں نے تو اتنی محنتیں کری تھیں تو میں تو مستحق تھا, تو مجھے بے وجہ ذلیل و حقیر کر دیا, ٹھیک ہے. اچھا یہ بندہ ہمارے جیسا جو ہے نا, ہم تو یعنی اگزیکٹلی اس لیول پہ بہت سارے لوگ نہیں کھڑے ہوتے, ہم تو الزام دوسرے انسانوں کو ٹھہراتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ جی اس انسان کی وجہ سے میں ناکام ہو گیا اور مجھے اس نے آگے نہیں بڑھنے دیا, میرے مینیجر نے مجھے ترقی نہیں کرنے دی, ٹھیک ہے نا, تو ہم ایک انداز میں الحمدللہ ان سے تھوڑے سے بہتر ہیں, ٹھیک ہے. لیکن یہ شخص جو ہے نا, یہ تو ڈائریکٹ اللہ کو الزام قرار دے رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ربی اہانن, میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا, رسوا کر دیا, اور جس چیز کا میں مستحق تھا وہ چیز مجھے نہیں دی. ایسے خیالات کفار مشرکین میں تو ہوتے ہی تھے, اور قرآن کریم میں کئی جگہ کفار کے ان خیالات کا اظہار مذکور بھی ہے. افسوس ہے کہ آج کل بہت سے مسلمان بھی اس گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. حق تعالیٰ نے ان آیات میں ایسے انسانوں کا ذکر حال ذکر کر کے فرمایا, کلا, یعنی تمہارا یہ خیال بالکل باطل بے بنیاد ہے, نہ دنیا میں وسعت رزق نیک اور مقبول عند اللہ ہونے کی علامت ہے, اور نہ تنگی رزق اور فقر و فاقہ اللہ کے نزدیک مردود یا ذلیل ہونے کی علامت ہے, بلکہ اکثر معاملہ برعکس ہوتا ہے. فرعون کو دعوی خدائی کے ساتھ, یعنی اس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا, لیکن اس کے باوجود اس کو کبھی سر کا درد بھی نہیں ہوا تھا, ٹھیک ہے, سر کا درد بھی نہیں ہوا, یعنی جسمانی کوئی اس کے اوپر تکلیف نہیں آئی تھی. اور اس کے علاوہ جو اس کے جو ترقیاتی کام تھے اس کے اوپر تو وہ فخر کیا کرتا تھا. یہ کون, یہ موسیٰ علیہ السلام کو کہتا تھا کہ اس سے تو بات بھی صحیح طرح سے نہیں کی جاتی, he doesn't even know how to express himself properly, اور مجھے دیکھو کہ میں نے تمہارے لیے کیسے کیسے ترقیاتی کام کیے ہیں, ٹھیک ہے, تمہارے مال بنانے کے لیے, پیسہ بنانے کے لیے. آج لوگ جو ہیں وہ دعویٰ کیا کرتے ہیں کہ جی ہم جو ہے نا وہ ایسی انڈسٹری لگائیں گے, ہم ویسی انڈسٹری لگائیں گے جس سے کہ آپ زیادہ پیسہ بنا سکیں گے. تو اس کی بات بھی آگے آ رہی ہے. تو کہتے ہیں کہ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اچھا ہاں, بعض پیغمبروں کو تو دشمنوں نے آرے سے چیڑ کر دو ٹکڑے کر دیے تھے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حضرات مہاجرین میں سے جو فقیر اور مفلس تھے وہ اغنیا مہاجرین سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے. تو ایمان کا یہ معاملہ ہے کہ جو مفلس بھی ہوتے ہیں, فقیر بھی ہوتے ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ اتنا نوازتے ہیں, اتنا نوازتے ہیں کہ جو نیک لیکن امیر مسلمان تھے ان کے مقابلے میں ان کو 40 سال پہلے, اور ایک حدیث کے مطابق 500 سال پہلے, یعنی اتنا لمبا عرصہ, چاہے 40 ہو وہ بھی بہت لمبا عرصہ ہے, چاہے 500 سال ہو وہ بھی بہت لمبا عرصہ ہے, مطلب یہ کہ بہت لمبا عرصہ پہلے فقراء اور مفلس مسلمانوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اور ایک حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس بندے سے محبت فرماتے ہیں اس کو دنیا سے ایسا پرہیز کراتے ہیں کہ جیسے تم لوگ اپنے بیمار کو پانی سے پرہیز کراتے ہو. کیا مطلب اس بات کا, اس حدیث کا بہت گہرا اور بہت ریلیونٹ مطلب ہے ہم سے جو کہ پاکستان میں رہنے والے, ورنہ بہت سارے انڈینز بھی ہیں اس کلاس کے اندر, لیکن جو اس وقت پاکستان میں رہتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کے لیے یہ بہت اہم پوائنٹ ہے, ٹھیک ہے. دیکھیں, جس بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو دنیا سے ایسا پرہیز کراتے ہیں جیسے تم لوگ اپنے بیمار کو پانی سے پرہیز کراتے ہو, ٹھیک ہے. بندے سے محبت کرتے ہیں کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے, ٹھیک ہے, اس نے کچھ کام کیا ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ, چھوٹا موٹا, جیسے بھی, اس کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ اس نے کیا کام کیا, لیکن وہ کام اللہ کے نزدیک ایسا مقبول ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا اللہ کو پسند آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, اپنے لیے محفوظ کرنا چاہتے ہیں. تو کیا مطلب اس بات کا اپنے لیے محفوظ کرنا چاہتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ بندہ اس کو حفاظت نہ پرووائڈ کی جائے, اگر اس کو پروٹیکشن پرووائڈ نہ کی جائے تو یہ اپنا نقصان کر لے گا. اگر اس کو پروٹیکشن پرووائڈ, یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ جی ہر حال میں یہ صحیح کام ہی کرے گا, یہ ہر حال میں اللہ کا پسندیدہ کام ہی کرے گا, یہ مطلب نہیں ہے اس کا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی اللہ کا محبوب ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی غلطی کرے گا ہی نہیں, اس کے آگے جو ہے وہ گناہ کا آپشن دیا جائے گا تو یہ گناہ کرے گا ہی نہیں. نہیں, اس کے آگے اگر گناہ کو کھول دیا جائے نا تو یہ بھی, چونکہ اس کے اندر بھی ایک نفس ہے, رائٹ, یہ بھی انسان ہی ہے, یہ فرشتہ نہیں ہے, اس کی جو خواہشات ہیں, اس کی جو شہوات ہیں, یہ مری بھی نہیں ہے, نان ایگزسٹنٹ نہیں ہے, اس کے اندر موجود ہیں یہ ساری چیزیں, لیکن اس نے ان کے باوجود کوئی عمل کیا ہے, اللہ کی نظر میں یہ سلیکٹ ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, اس عمل کی وجہ سے اللہ کے نزدیک یہ سلیکٹ ہو گیا ہے. تو اب اس سلیکشن کے بعد بھائی جب آرمی میں جاتے ہیں, مثال کے طور پر آرمی میں جاتے ہیں, تو کیا آپ پہلے دن سے پائلٹ بن جاتے ہیں؟ ایئر فورس میں جا کے پہلے دن سے پائلٹ بن جاتے ہیں, رائٹ, پہلے دن سے آپ کمانڈو بن جاتے ہیں؟ نہیں بنتے ہیں نا. تو کیوں نہیں بنتے؟ آپ تو جو ہے ماشاء اللہ سلیکشن پروسیجر میں کامیاب ہو گئے, رائٹ, تو پھر آپ کو پہلے دن کمانڈو بنا دینا چاہیے تھا, آپ کو پہلے دن جو ہے وہ رینکس دے دینے چاہیے تھے, پہلے دن جو ہے آپ کو پلین میں بٹھا دینا چاہیے تھا اڑانے کے لیے. نہیں ہوتا نا ایسا, تو کیا مطلب ہے؟ ایک دن آپ کو سلیکٹ کیا جاتا ہے, آپ کے اندر بیسک چیزیں دیکھی جاتی ہیں, کیا یہ ہیں, کیا یہ ہیں, کیا یہ ہیں, اور جو غلط جو بری چیزیں ہوتی ہیں وہ تو نہیں ہیں کہیں آپ کے اندر, رائٹ, جن کی وجہ سے آپ ڈسکوالیفائی ہو سکتے تھے. ٹھیک ہے, تو ڈسکوالیفیکیشن کی چیزیں اگر آپ کے اندر نہیں ہیں, ٹھیک ہے, اور کوالیفیکیشن کی چیزیں آپ کے اندر ہیں, آپ کو سلیکٹ کر لیا جاتا ہے. لیکن سلیکٹ کرنے کے بعد آپ کو آپ کے گھر میں چھوڑ دیا جاتا ہے کہ گھر میں رہیں اور کتابیں پڑھ کے آپ پائلٹ بن جائیں, ہے, یا آپ خود ہی جائیں کسی ایویشن اسکول میں جا کے پائلٹ بن جائیں یا کمانڈو بن جائیں. ہاں, ایسا کیا جاتا ہے؟ نہیں کیا جاتا. آپ کو کہاں پہنچایا جاتا ہے؟ آپ کو اکیڈمی میں پہنچایا جاتا ہے, رائٹ. اکیڈمی کے اندر صرف تربیت نہیں ہوتی ہے, رائٹ, صرف آپ کو ٹریننگ یا صرف آپ کو ایجوکیشن نہیں دی جا رہی ہوتی ہے, اکیڈمی کے اندر آپ کی پروٹیکشن بھی کی جا رہی ہوتی ہے, رائٹ. آپ کو باہر کے ماحول سے بھی بچایا جا رہا ہوتا ہے. کیا مطلب اس بات کا کہ جی کمانڈو تو آپ نے کئی سال کے بعد بننا ہے, پائلٹ تو کئی سال کے بعد بننا ہے, ابھی تو آپ کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے, رائٹ, پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے. تو یہاں پر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں نا کہ جی اس بندے کو اللہ نے سلیکٹ کر لیا, ٹھیک ہے, بیسک کوالیفیکیشنز کی وجہ سے سلیکٹ کر لیا, اب اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں دنیا سے, ٹھیک ہے. تو جب یہ عمل جو ہے کسی ایک فرد کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ عمل جو ہے وہ کئی افراد کے ساتھ بھی تو ہو سکتا ہے نا, اور یہ عمل جو ہے وہ ایک قوم کے ساتھ بھی تو ہو سکتا ہے نا, کیونکہ قوم جو ہوتی ہے وہ افراد کے مجموعے کا نام ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو بالکل اسی طریقے سے اگر ہم تاویلن کی بات کر رہے ہیں, تاویلن, رائٹ, اگر ہم اس ملک کو دیکھنا چاہیں نا تو اس ملک کا بھی ہمیں یہی حال نظر آتا ہے کہ اس ملک کو بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ دنیا سے پرہیز کروا رہے ہیں, اس لیے کہ دنیا کی فراوانی ہو جانا یہ نفس کے اوپر بہت مشکل بن جاتا ہے, وہ ہینڈل نہیں کر پاتا نفس اس مال کی فراوانی کو, ٹھیک ہے. مال جو ہے وہ ڈھال کی حد تک تو صحیح رہتا ہے, لیکن مال کی جب کثرت آ جاتی ہے نا تو مال کی کثرت سے پھر وبال بھی آ جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ, اور پھر اس کو ہینڈل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے, اور اس کا پھر حساب بھی دینا پڑتا ہے آخرت کے دن, ٹھیک ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو, جس وجہ سے یعنی نیک بندوں سے مراد جو سلیکٹڈ بندے, ٹھیک ہے, ان کو اگر پسند کر لیا نا کسی بڑے کام کے لیے, اب ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے مال سے, پرہیز کرواتا ہے ان کو مال سے, تو اسی طریقے سے آپ دیکھیں تو اس ملک کے جو لوگ ہیں نا, ہم مال کے لالے رپے کے پیچھے مت بھاگیں, ٹھیک ہے, کہ جی پیسہ بنا لیں گے آپ کے لیے, ہم یہ کر دیں گے آپ کو پیسہ بنانے کے طریقے مل جائیں گے, رائٹ, آپ کی دنیا کی زندگی جو ہے بڑی عالیشان ہو جائے گی, امریکہ, یورپ, رائٹ, سوئٹزرلینڈ جیسے والے آپ بن جائیں گے, آسٹریلیا والے جیسے آپ بن جائیں گے. ان وعدوں کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. اپنے ایمان کو دیکھیں, سب سے اہم چیز اپنے ایمان کو دیکھیں, اپنی حیا کو دیکھیں, حیا کو دیکھیں, اپنی بیٹیوں کے حیا کو دیکھیں, اپنی بیویوں, اپنے بہنوں کی, اپنے آنے والی نسلوں کی حیا کو دیکھیں, ان کے ایمان کو دیکھیں, ٹھیک ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پرہیز کروا رہے ہوں, ورنہ آپ دیکھیں پچھلے دنوں ماشاءاللہ ہمارے چند ساتھیوں نے جا کر کے انگلینڈ کے اندر ایک کارنامہ انجام دیا, انگلینڈ میں کارنامہ انجام دیا کہ وہ نمبر ون یا نمبر ٹو آ گئے کسی کانٹیسٹ کے اندر, ٹھیک ہے. تو اب اساجس نے اس خبر کو پڑھا, خوشی ہوئی کہ ہاں بھائی پاکستان کو ریپرزینٹ کیا تھا اور ان کو جو ہے وہ دنیا کی تمام قوموں کے اندر دوسرے نمبر پہ ماشاء اللہ ان کو جی میڈل مل گیا, ٹھیک ہے, فائن, ٹھیک ہے جی, وہ تو جو بھی ہوا ہو گیا الحمدللہ, ٹھیک ہے. لیکن اس کے تحت جو ہے نا وہ کسی نے ایک بہت زبردست پوائنٹ لکھا تھا, ٹھیک ہے. کچھ ہمارے جو ہمارے بھائی ہوتے ہیں نا, ہمارے پاکستانی بھائی, تو وہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں, وہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں اس طرح کی باتیں ورلڈ کپ جیتنے کے اوپر, کیا کہتے ہیں جی ہم ہیں پاکستانی ہم تو جیتیں گے, ٹھیک ہے نا. تو وہ یعنی کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یعنی کوئی گارنٹی مل جاتی ہے کہ ہر حال میں انہوں نے جیت رہی ہے, تو وہ خوش ہو جاتے ہیں. ہر وقت جو ہے نا پھر اس قسم کی یعنی غیر شرعی اور غیر اخلاقی باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ہمارے پڑوسی ملک والے جو ہیں جو کہ ایمان والے نہیں ہوتے, جو کہ یعنی جو ان میں سے جو ایمان والے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ پھر آگے سے جواب بھی دیتے ہیں بڑا زبردست قسم کا, ٹھیک ہے. تو اس میں سے کسی نے جواب دیا کہ تم جو اتنے خوش ہو رہے ہو کہ جی یو کے میں جو ہے نا بڑے اچھے اچھے پاکستانی رہتے ہیں, رائٹ, اور اتنے سارے پاکستانی رہتے ہیں وغیرہ, ٹھیک ہے. تو انہوں نے تھوڑی سی اسٹیٹسٹکس لکھی, انہوں نے لکھا کہ یو کے اندر جتنے اہم عہدے ہیں, جتنے جو لیوکریٹو بزنس ہیں, ٹھیک ہے نا, ان میں اتنی بڑی پروپورشن جو ہے وہ انڈینز کے پاس ہے, ٹھیک ہے, اور جتنے پاکستانی ہیں نا وہاں پر, وہ سارے کے سارے میجورٹی ان میں سے ٹیکسی چلاتے ہیں, ٹھیک ہے, کیب ڈرائیورز ہیں, یا یہ جو ہے وہ ایسی جو ہے وہ مینیل قسم کی جابس کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اب وہ کافر جو ہندو تھا وہ آپ کو اس بیسس کے اوپر چت کر دے گا, بیکاز حقیقت یہی ہے کہ آپ جو ہے نا وہ ہے کیب ڈرائیور, ٹھیک ہے نا, آپ ہیں جو ہے وہ اسی قسم کے لوگ, ٹھیک ہے, دنیاوی اعتبار سے آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے, چند ایک آپ میں سے ایک دو جو ہے وہ آگے بڑھ جاتے ہیں, رائٹ, باقی سارے کے سارے جو ہے وہ اسی قسم کی مینیل قسم کی جابز لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب وہ ایک دو جو آگے بڑھ جاتے ہیں اس کے اوپر آپ اتنا شور اٹھا دیتے ہیں کہ جی ہاں ہم کامیاب ہو گئے, ہم کامیاب ہو گئے, ٹھیک ہے, اس بات کو ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہم ایمان والے ہیں, ٹھیک ہے, اور اللہ اور اس کا رسول جو ہے اس چیز کو کامیابی کا اسٹینڈرڈ قرار نہیں دیتے ہیں. وی شوڈ ناٹ بی بریگنگ اباؤٹ دیز تھنگز ان دا فرسٹ پلیس, وی شوڈ ناٹ بی بریگنگ اباؤٹ دیز تھنگز, ٹھیک ہے. ہمارے لیے تو کامیابی آخرت کی کامیابی ہے, ہمارے لیے کامیابی اس دنیا کی عزت ہے, لیکن ہمارے اعمال کی وجہ سے ہم اس دنیا کے اندر ذلیل ہو چکے ہیں. مال و دولت ہماری کامیابی نہیں ہے, ہماری کامیابی جو ہے وہ بزنسز کا لیوکریٹو ہونا, لیوکریٹو بزنس کا اونر ہونا, یہ ہمارے نزدیک کامیابی ہے ہی نہیں. اگر اس سے آپ ایپل ٹو ایپل کمپیئر کریں گے تو ہندو آپ سے 10,000 یعنی اگر 10 گنا آگے ہے, باقی دنیا آپ سے 100 گنا آگے آپ کو نظر آئے گی, ٹھیک ہے, تو یہ تو ہماری کامیابی کا ہے ہی نہیں. تو ہم اس بیسس کے اوپر کیسے جو ہے وہ فیصلے کر سکتے ہیں اپنے اور اپنے فیوچر کے, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا آگے اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں نا, وہ تحبون المال حبا جما, کہ تمہارے نزدیک جو ہے تم جو ہے وہ مال سے جم کے محبت کرتے ہو, ٹھیک ہے. تو یہ مال کی جو جم کے محبت کرنے والی بات ہے نا, اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مال سے ہمارے مسئلے حل نہیں ہونے والے ہیں, ٹھیک ہے. ہم مسلمان ہیں, ہم مسلمانوں کے لیے اللہ کے سٹینڈرڈز بالکل مختلف ہیں, بالکل مختلف ہیں ہمارے لیے سٹینڈرڈز. کافر کے لیے وہ سٹینڈرڈز نہیں ہوتے ہیں, منافق کے لیے یہ سٹینڈرڈز اللہ کے یہاں نہیں ہوتے ہیں, اور اسی طریقے سے جو ایمان والا ہوتا ہے لیکن گناہ کے اوپر وہ جم جاتا ہے اور یاد دہانی کرانے کے باوجود وہ گناہ نہیں چھوڑ رہا ہوتا ہے, تو اس کے لیے بھی یہ سٹینڈرڈز نہیں ہوتے ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ڈھیل دے دیتے ہیں اور پھر ایک ساتھ ان کی اس رسی کو کھینچتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ کون لوگ ہوتے ہیں جو کہ ایمان والے ہوتے ہیں لیکن گناہ پر اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں, اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ یاد دہانی کرانے پر بات ہی نہیں مان رہے ہوتے, سن ہی نہیں رہے ہوتے, تو ان کو بھی تو ڈھیل دے دی جاتی ہے نا. اسی کو تو کہتے ہیں اللہ کی خفیہ تدبیر, ٹھیک ہے. تو ان سب چیزوں سے ہم ڈریں, جو کافروں کے ساتھ اللہ کا معاملہ ہوتا ہے کہیں وہ معاملہ ہمارے ساتھ تو نہیں ہو جائے, ٹھیک ہے, کہیں منافقوں والا معاملہ ہمارے ساتھ نہیں ہو جائے کہ جن کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے کھول دیا ان کے لیے, ٹھیک ہے جی, تم بن جاؤ سویڈن, بن جاؤ سوئٹزرلینڈ, بن جاؤ آسٹریلیا بن جاؤ, امریکہ بن جاؤ, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا, ہمارا سب کچھ مل جائے گا ہمیں, لیکن ہماری آخرت ختم ہو جائے گی, ہمارا ایمان ختم ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو اس طرح کی باتیں جو ہے نا, یہ ہمیں اپنی نمبر ون پرائیورٹی بنانی ہے. اب اس کے اوپر کچھ اسپیسیفک باتیں, اور آپ کو خیر بیچ میں بھی اوپن تھا, کوئی بھی سوال کرنا چاہتا تو وہ کر سکتا تھا, لیکن ابھی آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو میں نے کچھ پوائنٹس بنا کر کے رکھے تھے جو کہ آپ کے سامنے رکھنے ہیں, ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہے کہ جی کیا یہ جو جمہوریت ہے, اس کے اوپر بہت سارے سوال آتے ہیں آپ لوگوں کے پاس, جتنے نا واٹس ایپ میسیجز پہنچ رہے ہوں گے, علماء کے لکھے ہوئے بھی پہنچ رہے ہوں گے, عوام الناس میں سے بھی بہت سارے لوگ اس موقع کے اوپر بہت ساری باتیں کر رہے ہیں, لکھ رہے ہیں, تو وہ پہنچ ہی رہے ہوں گے. لیکن ان سے مجھے ذاتی طور پر یہ محسوس ہو رہا ہے کہ کنفیوژن جو ہے نا وہ بڑھ رہی ہے, کنفیوژن ختم نہیں ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. اس لیے ہمارا دوسرے پارٹی کا وقت رابطے والا تعلق تو ختم نہیں ہے, سنتے ہیں اور باتوں کو کلیئر کیوں کہ نہیں کرتے ہیں, تو اس وجہ سے وہ بات کلیئر ہونے کی نہ یعنی ہونے کی بجائے الٹا کنفیوژن کا سبب بن جاتی ہے. تو ایک بڑا کنفیوژن لوگوں کے اندر ہے کہ جی یہ جو جمہوریت ہے تو کیا یہ غیر اسلامی جمہوریت ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں بالکل کلیئر ہو جائیں کہ یہ جمہوریت جو ہے نا یہ ہے تو غیر اسلامی, جیسے کہ پیچھے بات ہو چکی ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس وقت جو ہمارا پورا کا پورا سسٹم ہے, علماء ہمیں یہی بات سمجھا رہے ہیں کہ اس وقت آپ کے سامنے جو اویلیبل ریسورسز ہیں وہ یہی ہیں, ٹھیک ہے نا, بس اتنا ہی ہے. اس کو آپ اسلامی جمہوریت بنانے کی کوشش نہ کریں, ٹھیک ہے, اس کو اسلام کا رنگ دینے کی کوشش نہ کریں, لیکن یہ سمجھیں کہ آپ کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور علماء جو ہیں وہ آپ کو جو سمجھا رہے ہیں نا, تو اسی کو ماننے میں ہی ہماری خیر ہے, ٹھیک ہے. یہ ایک بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے, ہم بار بار کلاس میں سمجھاتے ہیں کہ دیکھیں, پچھلی کلاس میں بھی شاید بات ہوئی تھی کہ حالات اور واقعات ہر وقت تبدیل ہوتے رہتے ہیں, لوگ تبدیل ہوتے رہتے ہیں, نظام تبدیل ہوتے رہتے ہیں, چہرے بدلتے رہتے ہیں. تو ایک شخص جس کو کہ گہرائی حاصل نہیں ہوتی ہے علوم کے اندر, وہ نہیں صحیح فیصلہ کر پاتا. تو دین اسلام نے ہر شخص کو مکلف نہیں بنایا ہے مکمل تحقیق کا, ہر شخص کو مکلف نہیں بنایا ہے کہ وہ بالکل یعنی خود سے جو ہے نا وہ ہر چیز کی جڑ میں جائے اور وہ صحیح فیصلہ کرے, ٹھیک ہے نا. اسی کو کہتے ہیں تقلید اور غیر مقلدیت. اللہ تعالیٰ نے عوام الناس کو تقلید کا مکلف بنایا ہے, عوام الناس کو ہر چیز کی مکمل تحقیق کا مکلف نہیں بنایا ہے, کیونکہ ان کے لیے یہ بات ممکن نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو جس طریقے سے ہر مسلمان جو ہے وہ قرآن میں کیا کیا احکامات آئے ہیں ان کو نہیں سمجھ پاتا, حدیث کے اندر کیا کیا احکامات آئے ہیں اور جو کانٹرڈکشنز ہیں ان کو کیسے ریزالو کیا جاتا ہے, جیسے ہر مسلمان کی بات سمجھنے پر قادر نہیں ہے, تو اس کو کیا کرنا ہوتا ہے, علماء کی تقلید کرنی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو تقلید کرنے سے اس کے اوپر سے یہ بوجھ ختم ہو جاتا ہے اور وہ قیامت کے اندر جواب دہی کے قابل ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس سے یہ بات نہیں پوچھی جائے گی کہ تم نے مکمل تحقیق خود کیوں نہیں کری, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ یہ کہے گا کہ اے اللہ میں نے علماء کو فالو کیا تھا, میں نے علماء کے اوپر اعتماد کیا تھا, جن کو کہ میں نے علماء حق سمجھا تھا, ٹھیک ہے, جن کو کہ میں نے نیک سمجھا تھا, ان نیکوں نے ان علماء حق کے اوپر یا ان علماء کے اوپر یعنی اعتماد کیا تھا, تو میں نے ان کی تقلید کری تھی اس معاملے کے اندر, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے میں اس آپ کے یعنی میں آپ کو جواب نہیں دے سکتا اس بات کا, ٹھیک ہے نا. تو جس طریقے سے ہم دینی امور کے اندر تقلید کے مکلف ہیں نا, اسی طریقے سے دنیاوی امور کے اندر بھی ہم تقلید کے مکلف ہوتے ہیں, اس لیے کہ دنیاوی امور بھی بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر ہم تحقیق نہیں کر پاتے, ٹھیک ہے. اور اسپیشلی ٹھیک ہے آج کے دور سے ریلیونٹ بات بہت زیادہ یہ ہے کہ اس دور کے اندر تو حقیقت حال کا صحیح معنوں میں جاننا یہ پہلے تو مشکل تھا نا, پہلے تو مشکل تھا, اس دور کے اندر تو یہ تقریباً ناممکن ہو گیا ہے. تقریباً کا لفظ استعمال کر رہا ہوں لیکن ناممکن کا بھی لفظ استعمال کر رہا ہوں. کیوں ناممکن ہو گیا ہے اس دور کے اندر یہ بات, تقریباً ناممکن کیوں ہو گئی ہے جبکہ پہلے یہ بات مشکل تھی, اب یہ ناممکن کیوں ہوتی چلی جا رہی ہے یا ہو چکی ہے تقریباً ناممکن, کیوں ہو گئی ہے جی بتائیں ذرا, کیوں ناممکن ہو گئی ہے یا تقریباً ناممکن اس دور کے اندر. بتائیں 39 لوگ تو ہیں ماشاءاللہ کلاس میں, میڈیا کی وجہ سے بالکل ٹھیک ہے. نفس پرستی اور شیطان پہلے بھی تھا, ٹھیک ہے, پرانے زمانے میں نفس یعنی ایسا نہیں تھا کہ لوگوں کے پاس نفس نہیں ہوتا تھا اور شیطان نہیں ہوتا تھا, نفس اور شیطان تو پہلے بھی تھے, ٹھیک ہے. آج جو ہے وہ زیادہ تو بڑھ گئے ہیں, لیکن یہ جو مس انفارمیشن میڈیا کے ذریعے سے ہوتی ہے نا, تو اس میڈیا کی ایگزسٹنس پہلے نہیں تھی, اس والے الیکٹرانک میڈیا کی. پرنٹ میڈیا بھی 200 سال پہلے آیا یا 100 سال 150 سال پہلے آیا, ٹھیک ہے, اس سے پہلے پرنٹ میڈیا بھی ایسے نہیں ہوتا تھا. وہ کتابیں ہوتی تھیں جو کہ لوگ ہاتھ سے لکھتے تھے اور اتنی مشکل سے لکھتے تھے اور اتنی کم وہ دستیاب ہوتی تھی کہ ہر بندے کے پاس کتابیں ہی نہیں ہوتی تھیں, بڑے علماء کے پاس خالی کتابیں ہوتی تھیں. تو پرنٹ میڈیا بھی 150 سال سے پہلے ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. الیکٹرانک میڈیا جو ہے وہ 60 سال سے پہلے ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. ٹی وی, ٹھیک ہے, جب ٹی وی ایجاد ہوا تھا نا تو کچھ لوگوں کے اقوال لکھے ہوئے ہیں باقاعدہ, انہوں نے کہا تھا کہ یہ اتنا خطرناک میڈیا میں کہ دس کین مینیپولیٹ پیپلز مائنڈز ویری ویری ایزیلی. ٹیلی ویژن کے بارے میں بات ہو رہی تھی جو کہ ایک ٹیلی ویژن اسٹیشن ہوتا تھا آج سے 20 سال پہلے ہمارے ملک کے اندر بھی, رائٹ. تو ایک ٹیلی ویژن اسٹیشن کی بیسس کے اوپر, پھر ٹیلی ویژن اسٹیشن کے بعد جو ہے وہ آگے بات بڑھی, انٹرنیٹ کی بات آئی, ویب سائٹ, ویب, ورلڈ وائڈ ویب, رائٹ. ورلڈ وائڈ ویب ایسا ایکسپلوژن تھا کہ ایوری تھنگ گاٹ ڈسپیئرڈ ان فرنٹ آف اٹ, رائٹ. اور پھر اس کے بعد یہ چیز آگے بڑھتی گئی اور اب جو ہے وہ یہ سوشل میڈیا, ٹھیک ہے, جو کہ فونز کی شکل میں. تو فتنہ بہت زیادہ ہو گیا ہے, جھوٹ بڑھ گیا ہے, بڑھ نہیں گیا بلکہ جھوٹ سر چڑھ کے بولا جا رہا ہے. آپ کے پاس کتنے میسیجز آ رہے ہیں اس وقت, ٹھیک ہے, الیکشنز کے بارے میں یا دوسری چیزوں کے بارے میں, جس کے کہ آپ کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کہاں سے آ رہے ہیں, اس کی کیا حقیقت ہے, ٹھیک ہے. تو اس وقت جو ہے جس کو کہ شیطان بنا کر کے پیش کیا جا رہا ہے, وی ریئلی ڈونٹ نو. آپ میں سے کتنوں کے پاس جو ہے وہ جو یعنی سوچنے کی بات ہے نا, کتنے ہیں ہم میں سے کہ جن کے پاس ٹھوس ایویڈنس ہے, امپیریکل ایویڈنس, ٹھوس فزیکل ایویڈنس کسی کے شیطان ہونے کے بارے میں, ٹھیک ہے, لیکن اس شخص کے بار کی شیطانیت جو ہے اس کو ہم سب نے آمنا و صدقنا کہہ کر یہ قبول کر لیا, ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے کوئی شخص جو ہے وہ اس کی نیکی یا اس کا جو ہے وہ یعنی صحیح ہونا اس کو بھی بہت قبول کر لیا گیا, کس بیسس کے اوپر, ٹھیک ہے. یعنی اب اکثر یہ بات ذہن میں آتی ہے کیونکہ میں بہت دور بیٹھا ہوا ہوں, ٹھیک ہے نا, چند دنوں کے بعد انشاءاللہ واپس چلا جاؤں گا, لیکن میرے دل میں بات اکثر آتی ہے کہ جی لگتا ہے نا یہ انتخابات جو ہیں وہ پاکستان کی تاریخ میں بڑے اہم انتخابات ہیں, سب سے اہم انتخابات ہیں, ٹھیک ہے. لیکن پھر اگلے لمحے الحمدللہ اس کا جواب آتا ہے کہ بھائی انتخابات تو شاید پہلے والے بھی اہم تھے, ٹھیک ہے, فرق یہ تھا کہ پہلے جو ہے وہ سوشل میڈیا نہیں تھا, ٹھیک ہے, اور پہلے جو ہے وہ اس طریقے سے براج آف انفارمیشن آپ کے پاس نہیں آ رہی ہوتی تھی, ویڈیوز اور میسجز اور یا واٹس ایپ کا, یعنی میں واٹس ایپ کا حصہ ہی نہیں تھا 2015 سے پہلے, ٹھیک ہے, اور پچھلے الیکشن کب ہوئے تھے 2013 میں ہوئے تھے, ٹھیک ہے. تو جب 2013 میں میرے پاس واٹس ایپ تھا ہی نہیں, رائٹ, اور اس وقت جو ہے وہ لوگ اتنا سوشل میڈیا پہ ایکٹیو تھے ہی نہیں الیکشن کے کانٹیکسٹ میں, تو ظاہر سی بات ہے وہ کم اہم لگتے تھے. اب جو ہے وہ زیادہ اہم لگ رہا ہے کہ بھائی ایسا لگتا ہے کہ جیسے بس یعنی یہی بس آخری امتحان رہ گیا, ٹھیک ہے, اس امتحان کے بعد آر یا پار سب کچھ ختم ہو جائے گا یا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, ٹھیک ہے. لیکن ایسا ہے نہیں, یہ آرٹیفیشل ہے, ٹھیک ہے, یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے. تو جمہوریت کے بارے میں جہاں تک بات آئی کہ جی یہ اسلامی ہے کہ غیر اسلامی ہے, تو اس کے بارے میں بالکل کلیئر رہیں. پھر اس کے بعد یہ کہ کیا اس کے ذریعے سے تبدیلی آ بھی سکتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس سوال کے بارے میں نا بالکل کلیئر رہیں کہ بھائی اگر ایمان والے ہیں نا تو ایمان والے کے یہاں تبدیلی جو ہے, یعنی اس کے نزدیک جو تبدیلی کا معاملہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور اللہ تعالیٰ کی مرضی وہ کب ہوتی ہے, جب مسلمان کے یعنی اللہ تعالیٰ کا اسٹینڈرڈ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ جب ان کے اعمال درست ہوتے ہیں, یعنی جب وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں, رجوع کرتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ فرشتے نہیں بن جاتے, یہ نہیں کہ جب فرشتے بنیں گے تب اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو درست کریں گے, لیکن ان کو کیا بننا ہوتا ہے, ان کو اپنے گناہوں پر نادم ہونا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, گناہ چھوڑنا نہیں, گناہوں پر نادم ہونا, یہ پہلا کام کرنا ہوتا ہے مسلمان کو. اور دوسرا کام یہ کرنا ہوتا ہے کہ جب اس کو اس کے گناہ کے اوپر تنبیہ کی جا رہی ہوتی ہے, اس کی غلطی کے اوپر تنبیہ کی جا رہی ہوتی ہے, تو اس کو اس تنبیہ کو ماننا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس تنبیہ کو ماننا ہوتا ہے. یہ دو کام مسلمان کو کرنے ہوتے ہیں. جب مسلمان ان دو کاموں کو کر لیتا ہے نا, تو پھر اللہ تعالیٰ کی فیصلے اس کے حق میں اس دنیاوی معاملات کے اندر بھی ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ کہ کیا ہمیں بالکل بھی ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے کہ جی کوئی جو ہے وہ ہمیں کرپشن والا نظر آتا ہے اور کوئی جو ہے وہ کرپشن سے پاک نظر آتا ہے, تو کیا ہم کرپشن سے پاک والوں کو بالکل بھی سپورٹ نہ کریں, ٹھیک ہے. نہیں, ایسا نہیں کہا جا رہا, ٹھیک ہے, بلکہ اس بات کو ہمیں اس بات کو بھی یاد رکھنا ہے کہ جو فقر و فاقہ ہوتا ہے نا, ہمیں اس فقر و فاقے کے سد باب کا انتظام بھی کرنا, ٹھیک ہے, کیونکہ فقر جو ہے اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قاد الفقر ان یکود کفرن, کہ فقر جو ہوتا ہے بہت ہی زیادہ جس کو کہتے ہیں مفلسی, ٹھیک ہے, تو ایسی مفلسی بھی جو ہوتی ہے نا تو وہ بھی انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے. اس لیے ایک انسان کو اس مفلسی کے لیول سے اوپر آنے کے لیے جدوجہد کرنا یہ ایمان کی حفاظت کا حصہ ہے, ٹھیک ہے, مفلسی لیول سے اوپر آنے کی جدوجہد کرنا اور اس کے لیے اسباب اختیار کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے. ہم اس کو ہر ایک سے یہ ایکسپیکٹیشن نہیں کر سکتے کہ جی آپ اپنی اس مفلسی کے اوپر مطمئن رہیں اور آپ جو ہے وہ صرف جو ہے وہ توکل کا راستہ اختیار کریں اور اپنے اسباب کی طرف بالکل بھی توجہ نہ دیں. تو ہم ایسی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھنا چاہتے کسی کے ساتھ, ٹھیک ہے, لیکن ترغیب اسی بات کی دی جاتی ہے کہ بھئی اگر آپ مفلسی کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ سے راضی رہیں گے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کے لیے بہت زیادہ اجر و ثواب ہے, جیسے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے تفسیر کے اندر پڑھا, ٹھیک ہے. تو معاشی حالات کی درستگی کی خواہش رکھنا یہ ناپسندیدہ عمل نہیں ہے. ناپسندیدہ کیا چیز ہوتی ہے؟ ناپسندیدہ یہ ہوتی ہے کہ ہم کافروں کے طرز پر آگے بڑھنے کی کوشش کریں, دین اسلام کے طریقوں کو چھوڑ کر کے کافروں کے طریقوں کو اختیار کر کے اپنے ملک کے اندر معاشی حالات کی درستگی کی خواہش رکھیں, اور اس کے اندر ہم اپنے دین اور ایمان کو جو ہے وہ سیکنڈ پرائیورٹی یا بالکل ہی جو ہے وہ نان پرائیورٹی لیول کے اوپر رکھنا شروع کر دیں, ٹھیک ہے. پھر ایک اور کوشچن یہ بھی آتا ہے کہ جی ہمارا جو ووٹ ہوتا ہے تو ہمارا ووٹ جو ہے کیا یعنی کیا ہم جو اپنے ووٹ کی بیسس جو ہے وہ واقعی کسی تحقیق کی بنیاد پر رکھ رہے ہیں یا نہیں. ٹھیک ہے, تو انفارچونیٹ حقیقت اس کے اوپر, اس کے بارے میں یہی ہے کہ جی ہمارے ملک کے اندر جو اکثریت ہے عوام کی, تو ان میں پہلی بات تو یہ کہ بیسک دنیاوی علوم کی بھی بے انتہا کمی ہے. ٹھیک ہے, اور جو انفارچونیٹلی دنیاوی علوم رکھنے والے لوگ بھی ہیں نا, تو ان کو بھی بیسکلی ان کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے, ٹھیک ہے, لیکن ان کو بھی جو ہے وہ میڈیا کے ذریعے سے اور پروپیگینڈا کے ذریعے سے بہت زیادہ سنسیشنلائز کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو ہمارا جو ووٹ ہوتا ہے نا, تو وہ انفارچونیٹلی ریئیکشنری ووٹ ہوتا ہے. ریئیکشنری, جیسے کہ ہمارے سارے اعمال ریئیکشنری ہوتے ہیں, ہمارا ووٹ بھی ریئیکشنری ہوتا ہے. تو جذبات کی بیسس پر ہم ووٹ دیتے ہیں, عصبیت کی بیسس پر ووٹ دیتے ہیں. کوئی اٹھ کر کے جو ہے زیادہ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں, ہم اس کے شور سے جو ہے وہ فوراً مرغوب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم تحقیق کے اندر جاتے ہی نہیں ہیں, تو تحقیقی تو ہمارا مزاج ہی نہیں ہے. ہم تو ویسے ہی جو ہے وہ میڈیا اورینٹیڈ ہیں, پہلے بھی میڈیا اورینٹیڈ ہی تھے, اب جو ہے وہ سوشل میڈیا کے آنے کی وجہ سے اور بھی زیادہ ہمارا معاملہ آسان ہو گیا گویا کہ. ٹھیک ہے, سوشل میڈیا کی بیسس کے اوپر تو ہمارا معاملہ تو ریئیکشنری ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ریئیکشنری ووٹ کو نا اپنا کم از کم تھوڑی دیر کے لیے سسپینڈ کرنے کی کوشش کریں, اور ریئیکشنری ووٹ نہ دیں, بلکہ یا تو خود تحقیق کر لیں اگر کر سکتے ہیں, اور اگر نہیں کر سکتے تو ہم ان لوگوں سے رجوع کریں کہ جنہوں نے تحقیق کری ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو ان لوگوں کی تحقیق کی بیسس کے اوپر تقلید کے اصول کو فالو کرتے ہوئے, ہم تقلید کے اصول کو فالو کرتے ہوئے ووٹ دیں. ٹھیک ہے, اگر ہم خود تحقیق مکمل طور پر نہیں کر سکتے ہیں, جیسے کہ دین کے اندر بھی یہی معاملہ ہوتا ہے, اور یہ معاملہ جو ہے وہ دنیا کے اندر بھی یہی ہوتا ہے, اور اسی طریقے سے الیکشنز کے اندر بھی یہی والا اصول چلتا ہے. یہ کوئی نیا یعنی مارس سے لائے ہوا اصول نہیں ہے, یہ اس دنیا کا ہی اصول ہے. ٹھیک ہے, تو آخری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا, ٹھیک ہے, کہ جی کس کو ووٹ دیا جائے, کس کو نہیں ووٹ دیا جائے, تو سب سے زیادہ احتیاط جو ہے نا, سب سے زیادہ احتیاط کا معاملہ وہ علماء کلام ہی کو ووٹ دینے کا. ٹھیک ہے, احتیاط کا, اس لیے کہ تبدیلی آنی ہے نہیں آنی ہے یہ معاملہ تو واقعی ہمیں نہیں پتا. ٹھیک ہے, اور ہمارے ملک کے معاملات بھی ذرا سے مختلف ہی ہیں. ٹھیک ہے, حقیقت یہی ہے کہ ہمارے ملک کے معاملات جو ہیں نا, وہ ویسے بھی یعنی دوسرے ملکوں کے مقابلے میں تھوڑے سے زیادہ مختلف ہیں. ویسے دوسرے ملکوں میں بھی یہی دھوکے والی معاملہ چل رہا ہوتا ہے, ہم بےچارے بیوقوف ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں دوسرے ملکوں میں دھوکہ نہیں ہو رہا ہوتا. ٹھیک ہے, لیکن حقیقت نہیں ہے یہ, حقیقت یہ ہے کہ دوسرے ملکوں میں بھی دھوکہ ہو رہا ہے, لیکن ہمارے یہاں جو ہے نا تھوڑا سا معاملات ڈفرینٹ ہیں, کیونکہ ہمارے ملک کی نیچر ہی ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں اس کے اوپر سمپل سی بات, وہی بات کچھ لوگ کرتے بھی ہیں کہ بھائی اس ملک کی ضرورت ہی نہیں تھی, اس ملک کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے دین اسلام کے بغیر. ٹھیک ہے, انڈیا کے اندر آپ کتنے لوگ ماشاءاللہ انڈیا سے ہیں, ہم ہمارا اٹھنا بیٹھنا امریکہ میں بھی تھا, ریاض میں بھی, اور بھی زیادہ انڈین ساتھیوں کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے اور ان میں کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے, بس یہ کہ جی تھوڑا سا کھانا مختلف ہے, وہ بھی کچھ لوگوں کے ساتھ, تو کھانے کی بھی کبھی اختلاف نہیں ہے, کھانے بھی سیم ہی ہوتا ہے ہمارا, رائٹ, لباس بھی سیم ہوتا ہے, لینگویج بھی سیم ہوتی ہے, کلچر بھی سیم ہوتا ہے, ایوری تھنگ از دا سیم. ٹھیک ہے, مطلب آپ کو پاکستان میں بھی سارا کا سارا وہی مل جائے گا جیسا کہ سارا انڈیا میں. تو بھائی پاکستان بنانے کی ضرورت ہی کیا تھی, کیا جسٹیفیکیشن ہے پاکستان کی؟ صرف اور صرف اسلام اس کی جسٹیفیکیشن ہے, اور اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں. تو جب اسلام اس کی جسٹیفیکیشن ہے, تو پھر اس کے اندر تو اسلام والا نظام ہی چلنا چاہیے نا, یا اسلام والے نظام ہی سے اس کی کوئی نہ کوئی کل بیٹھے گی, ورنہ اسلام کے بغیر تو اس کی کل ہی نہیں بیٹھ سکتی. یہ تو ایک ایسا اونٹ ہے کہ جسے لوگ کہتے ہیں نا, اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی. تو بھائی اس اونٹ کی جو اونٹ نامی پاکستان ہے نا, یا پاکستان نامی اونٹ ہے, تو اس کی کوئی کل جو ہے وہ دین اسلام کے بغیر بیٹھ نہیں سکتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے اندر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سارے نظاموں کو ناکام کریں گے, سارے نظاموں کو ناکام کریں گے. صرف اس کے اندر ایک اسلام کا ہی نظام ہے, وہی چلے گا. تو بھائی احتیاط جو ہے وہ علماء کے ساتھ ہی ہے, کیونکہ علماء کا معاملہ یہ ہے کہ جن کو کہ ہم نے یا تو علماء حق دیکھا ہے, ٹھیک ہے, یا یہ کہ ہمارے جو ٹیچرز ہیں تو ان ٹیچرز نے ان کے اوپر اعتماد کیا. ٹھیک ہے, تو بس وہی معاملہ ہے کہ جی ان کے ساتھ اگر وہ کوئی غلطی کرتے بھی ہیں آگے, پہلی بات تو یہ کہ ان کے بارے میں نیگیٹو پروپیگینڈا تو کافر اور کافروں کے ایجنٹ پھیلاتی ہیں, بیکاز ان کا تو کام یہی ہے. ٹھیک ہے, کہ علماء کے خلاف نیگیٹو پروپیگینڈا پھیلائیں. ٹھیک ہے, کیونکہ ان کو تو اصل دشمنی یا اصل خوف تو علماء کے ساتھ, ہم جیسے مسلمانوں سے تھوڑی ان کو کوئی خوف ہے, تو فل پروپیگینڈا ان کے خلاف کو استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کے پروپیگنڈا کے پیچھے مت جائیں, اپنے ٹیچرز کو دیکھیں جن کے ساتھ آپ نے اپنا دینی فیوچر وابستہ کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, جن سے آپ دین سمجھ رہے ہیں, قرآن کی تفسیر پڑھ رہے ہیں, آپ حدیث پڑھ رہے ہیں, آپ ان کے اصلاحی بیانات سنتے ہیں, آپ ان کی خانقاہ میں جا کر کے اعتکاف کرتے ہیں, رائٹ, ان کے ساتھ جو ہے وہ آپ اپنے دینی اور ایمانی مشورے کرتے ہیں, تو سب سے امپورٹنٹ چیز تو آپ نے ان کے ساتھ رکھی ہوئی ہے. لیکن جہاں پہ ملک کے اندر ووٹ دینے کی باری آتی ہے, وہاں پہ آپ کہتے ہیں نہیں جی وہ لوگ ان ریلیونٹ ہیں, ان کو نہیں پتا, ٹھیک ہے, ایسا نہ کریں, ٹھیک ہے. ان کے ساتھ اگر آپ اعتماد معاملہ رکھیں گے نا, تو اللہ تعالیٰ دنیا بھی میں مدد فرمائیں گے اور آخرت آپ کی محفوظ ہو جائے گی, آخرت پکی محفوظ ہو جائے گی, ٹھیک ہے. ملک ترقی کرے نہ کرے, ٹھیک ہے, آخرت محفوظ ہو جائے گی, ٹھیک ہے. تو علماء کے اوپر اعتماد کریں, احتیاط علماء ہی کو ووٹ دینے میں ہے. اگر علماء موجود ہیں تو انہی کو ووٹ دیں, ٹھیک ہے, اگر وہ نہیں موجود ہیں تو پھر دیکھ لیں کہ جی کون سا بہتر ہے دوسروں کے مقابلے میں, ٹھیک ہے. علماء نے یہ بات کلیئر رکھی ہوئی ہے کہ جو کہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے آپ اس کو ووٹ دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہم ان کے کہنے کے اوپر جب ہم کم برے کو ووٹ دیں گے تو ہمارے پاس جواب ہوگا, بھائی اللہ تعالیٰ کے سامنے سوال جواب چلیں گے, یہ چلیں گے سوال جواب, ایسا معاملہ نہیں ہے کہ نہیں جی بس وہ تھیوری کے بیسس کے اوپر قیامت کے دن ہمارے فیصلے ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. یہ سوال جواب والا معاملہ ہے کہ بھائی کیوں کیا تم نے یہ کام, رائٹ, تو بھائی ہے ہمارے پاس یہ جواب, کیجیے علماء حق نے کہا تھا, بس اللہ خیر صلی اللہ, ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ باقی غلطیوں کو ہماری معاف فرما دیں گے. ہمارا تو اصل وطن ہی آخرت ہے. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی, پڑھا تھا نا اسی صورت کے اندر, ٹھیک ہے. اچھا میں آپ کی کوشچن بھی پڑھ لیتا ہوں کہ جو علماء الیکشن میں ہیں لوگ اس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, ان لوگوں کے ساتھ کیسا ری ایکٹ کریں, اسپیشلی مولانا فضل الرحمان دعوت بکاتہم میں. بھائی مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کے بارے میں ہم نے کئی لوگوں سے سنا ہے اور اپنے حضرت کو بھی دیکھا ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے نا یہ غبن والا معاملہ نہیں ہے. جو ایسے لوگ ہیں جو کہ یعنی جو لوگ مندروں پر جا کر کے پوجا کرنے سے بھی نہیں چوکتے, رائٹ, ہندوؤں کے مندروں پہ جا کر کے پوجا کرنے سے نہیں چوکتے, تو وہ مولانا فضل الرحمان کے حق میں آپ کے خیال میں کوئی بات کریں گے, رائٹ. انہوں نے تو ان کے سامنے دشمنی کرنی ہے ان کے ساتھ, انہوں نے تو ان کو جو ہے وہ برا بھلا ہی کہنا ہے نا, تو ہم نے ان کی بات ماننی ہے کیا, یا ہم نے اپنے حضرت کی بات ماننی ہے, ہم نے دوسرے علماء کرام کی بات ماننی ہے. کتنے علماء سے بات سنی ہے کہ مولانا جو ہے وہ بہترین سیاست والے نہ بھی ہو سکیں, ٹھیک ہے, بہترین پالیسی بنانے والے نہ بھی ہوں, لیکن وہ غبن والے معاملہ نہیں ہے ان کے ساتھ, ان کی ذاتی پرسنل جو بلانگنگز ہیں وہ بہت کم ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ یعنی ان کی بات سننے کی ضرورت ہی کیا ہے, اور ان کے ساتھ بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ نے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے. جو سب سے زیادہ اعتراض ہوتا ہے وہ یہ کہ مولانا صاحب کیا چھوڑو کس ساتھ اتحاد کرتے ہیں, اس بات یعنی جس کے ساتھ بھی اتحاد آپ لکھنا چاہ رہے ہیں, لیکن اس کو انہوں نے بھی کلیئر کیا ہے اور علماء بھی کلیئر کر چکے ہیں اور ہم بھی اپنی کلاسوں کے اندر کلیئر کر چکے ہیں کہ علماء کا ہر حکومت کے اندر بیٹھنے کا مقصد جو ہے وہ مراعات حاصل کرنا نہیں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. مراعات وہ ملتی ہیں ایز اے ڈیفالٹ, ٹھیک ہے, وہ ہر بندے کو ملتی ہیں جو کہ وہاں پہ بیٹھتا ہے, لیکن ان کی ذاتی زندگی میں بہت زیادہ سادگی ہے. لوگوں نے ان کے گھروں میں جا کر کے دیکھا ہے, گھر میں جا کر کے یہ معاملہ دیکھا ہے. تو ساتھ بیٹھنے کا مقصد جو ہوتا ہے وہ مدارس عربیہ کی حفاظت ہوتا ہے, اور وہ انہوں نے کر کے دکھائی ہے, ٹھیک ہے. ہم نے بڑے بڑے علماء سے بات سنی ہے کہ جب مدارس کے اوپر حکومت کی طرف سے غلط فہمی کی وجہ سے, فوج کی طرف سے غلط فہمی کی وجہ سے جو اقدامات ہونے والے تھے, ان اقدامات کے راستے میں انہوں نے ڈپلومیسی کے ذریعے سے یا احتجاج کے ذریعے سے جو بھی طریقہ استعمال کیا, لیکن وہ اس راستے میں آڑے آئے اور مدارس جو ہیں وہ الحمدللہ ان میجر پابندیوں سے محفوظ رہے. یہ واحد ملک دنیا کا جس کے اندر مدارس عربیہ کھل کر کے کام کر رہے ہیں, کھل کے کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور انہی کے ذریعے سے ہمارے جو عقیدہ ہے اور ہماری دین کی تفصیلات ہیں وہ انہی علماء کی وجہ سے محفوظ ہیں. اگر ان علماء کے مدارس جو ہیں وہ ان کو آپ بند کرا دیں نا, تو ایک دو جنریشنز کے اندر یہ دین ہمارے ملک سے بھی لپٹ جائے گا, جیسے کہ ترکی سے لپٹ گیا, جیسے آذربائیجان, ترکمانستان, سارے سینٹرل ایشین ریپبلک سے یہ دین جو ہے وہ لپٹ گیا نا, بالکل اسی طریقے سے ہمارے یہاں سے لپٹ جائے گا. تو بھائی یہ علماء اس بات کو سمجھتے ہیں, انہوں نے دیکھا ہے کہ سینٹرل ایشیا میں کیا گت بنی دین کی, رائٹ, ترکی کے اندر کیا گت بنی دین کی, اور دوسرے کتنے اور ملک ہیں جن کے اندر دین کا کیا حشر ہوا. تو اس وجہ سے مدارس کی حفاظت کے لیے یہ معاملہ ہوتا ہے, اور اس کے اندر علماء جو ہیں وہ یعنی بات کو سمجھتے ہیں, اور اسی وجہ سے علماء حق جو ہیں وہ ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. If we have three candidates, one is Bura, second is less Bura, third is Nek. If we vote for Nek and he loses, but as a result of it, Big Bura will win. In this situation, can we vote for less Bura? देखें इसके अंदर मैंने कुछ उलमा से सुना है, एक आलिम से एक्चुअली सुना है कि नहीं जी, हम ये भी देखेंगे कि उसके जीतने के चांसेस हैं कि नहीं है. ठीक है, तो अगर उसके जीतने के चांसेस हैं ना, तो फिर हम उसको यानी वोट देंगे, अदरवाइज हम नेक को वोट नहीं देंगे क्योंकि उसके जीतने के कोई चांसेस नहीं है. ठीक है, तो ये भी चले एक आलिम का ओपिनियन है. ठीक है, तो चूंकि किसी आलिम का ओपिनियन है ऐसा, तो फिर अगर आप बेहतर समझते हो, आप इसी पे आपका दिल ठुकता हो, तो आप यही वाला ओपिनियन फॉलो कर लें कि जी अगर नेक के जीतने के चांसेस बिल्कुल ही नहीं है, तो फिर आप यानी थर्ड के जीतने के चांसेस बिल्कुल नहीं है, तो आप फर्स्ट और सेकंड के दरमियान लेस बुरे को वोट दे दें. ठीक है, लेकिन अगर आप इससे थोड़ा सा और आगे जाना चाहें और तकवा के रास्ते को इख्तियार करना चाहें और तवक्कुल वाला मामला भी बीच में डालना चाहें, तो ये बात भी आप सोच सकते हैं कि भाई तब्दीली जो है ना, वो तो अल्लाह ताला ने लानी है और अल्लाह ताला के लिए बहुत आसान है कि यानी मेजोरिटी पार्लियामेंट में नेकों की मेजोरिटी के बगैर भी, ठीक है, बुराई के रास्ते को रोका जा सके. ठीक है, तो आप जो है वो इस बात को गौर यानी नजर में रख कर के आप जो है वो बहरहाल फिर भी नेक को ही वोट दें. एक ओपिनियन ये भी लोगों का है, ठीक है, कि अगर दीन वालों को ही वोट मिलेंगे ना, तो बेशक वो अगर पार्लियामेंट में ना भी आए, ठीक है, लेकिन फिर भी वोटों की गिनती भी तो एक होती है ना, तो उससे भी पता लगता है कि इस मुल्क के अंदर कितने जो है वो ऐसे लोग हैं जो कि दीनी जमातों को सपोर्ट करने वाले हैं, दीन वालों को सपोर्ट करने वाले हैं. ठीक है ना, तो ये जो एक ऐसी मेजोरिटी है जो कि बेशक पार्लियामेंट में नहीं है, लेकिन इस मेजोरिटी की एग्जिस्टेंस जो है ना, वो भी एक यानी दुनियावी रोल प्ले करने के काबिल है. ठीक है, तो इससे जो है ना सिर्फ ये कि ये लोगों की मेजोरिटी का दूसरों को पता लगेगा, बल्कि एक दूसरे को आपस में भी तो पता लगेगा ना. ठीक है, दीनदार लोगों को आपस में भी तो पता लगेगा कि जी हमारे जैसी सोच रखने वाले और भी हैं इस मुल्क के अंदर. ठीक है, इतनी बड़ी तादाद के अंदर जो अवाम है वो दीनदार जमातों को पसंद करने वाले हैं, तो हम अकेले नहीं हैं. ठीक है, तो इससे भी तो तकवियत मिलती है ना इंसान को, तो वो फिर इससे एनकरेजमेंट मिलती है और वो और ज्यादा मेहनत करने के ऊपर आमादा होता है. ठीक है, तो तीसरे को जिसको कि आपने लिखा कि वो नेक है, तो उसको इस सोच के साथ भी वोट दिया जा सकता है, बेशक वो पार्लियामेंट में ना आए, लेकिन उसके वजह से ये फायदे भी हो सकते हैं. ठीक है, और बाकी वो जो ईमान वाली बात है कि जी हमारे हालात तो दुनियावी एतबार से सुधरना जो है ना, वो कोई इतना बड़ा हमारा प्रायोरिटी वैसे भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर अल्लाह ताला ने हमें पसंद किया है कि इस दुनिया के अंदर हमने कोई कलीदी रोल दीनी एतबार से प्ले करना है ना, तो अल्लाह ताला फिर हमें दुनिया से परहेज करवाएंगे. ठीक है, अल्लाह ताला हमें दुनिया से परहेज करवाएंगे, तो इस परहेज से हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि इस परहेज के ऊपर अल्लाह ताला से खुश होना चाहिए. ठीक है, और अल्लाह ताला को यकीन दिलाना चाहिए कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक. ठीक है, कि अल्लाह हम तैयार हैं, आप हमें मौका अता फरमाएं, हम आपके दीन की हिफाजत और सरबुलंदी के लिए तैयार हैं. ठीक है, आप हमें करवाएं परहेज, हम इस परहेज के लिए तैयार हैं. ठीक है, तो ये एक ईमान वाले का क्या होना चाहिए. अच्छा, दूसरी आखिरी बात, बस मैं ये कह के क्लास को बहुत एक्स्ट्रा टाइम हो चुका है, खत्म करूंगा, कि उलमा की बहुत सारी बातें व्हाट्सएप के ऊपर आ रही हैं, बाकायदा स्टैम्प के साथ आ रही हैं. ठीक है, या वीडियो बयानात की शक्ल में भी आ रही हैं. ठीक है, तो उनमें बहुत सारी ऐसी बातें भी आ रही हैं कि जिनको के समझना जरा मुश्किल हो रहा है अवाम के लिए. ठीक है, तो उसके लिए सबसे आसान तो ये है कि जी जिनके साथ आपका एक डायरेक्ट मशवरे का ताल्लुक है, तो आप उनसे उस बात को वेरीफाई करवाएं. ठीक है, या दूसरा इसका नुक्ता नजर ये है कि यानी जो उसूल की बातें हैं ना, तो वो उसूल जो हैं वो वैसे ही हैं. ठीक है, कि जैसे हमारे दीन ने बयान किए हैं और उलमा ने हमें इलेक्शंस के अलावा जो हमें तालीमात दी है ना, जो हमें दीन समझाया है, तो उसूल वही है. ठीक है, लेकिन इस स्पेसिफिक इलेक्शंस के मौके के ऊपर जो उलमा हमें बातें कह रहे हैं ना, ठीक है, तो अगर वो उन तालीमात के मुताबिक हमें नजर नहीं आ रही हैं, अगर नहीं नजर आ रही हैं, ठीक है, तो تو ہمیں یہ ضروری ہے کہ ہم ان کی تاویل کریں، ٹھیک ہے، ہم ان کی کوئی مناسب تاویل کریں اور ہم یہ سوچیں کہ یہ جو عالم اس وقت ایک بظاہر مختلف بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو یہ جو بظاہر مختلف بات کر رہے ہیں نا، تو یہ مختلف بات جو ہے وہ استعارے میں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا کنائے میں کر رہے ہیں، یا اس وجہ سے کر رہے ہیں استعارے اور کنائے میں کیونکہ یہ عوام الناس سے مخاطب ہیں اور عوام الناس کے سامنے ہر چیز جو ہے نا وہ سپیل آؤٹ نہیں کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ عوام میں ہر قسم کے، ہر انڈرسٹینڈنگ کے لوگ ہوتے ہیں، ہر لیول، ڈفرینٹ لیول آف ایمان کے لوگ ہوتے ہیں، لیول آف دین کے لوگ ہوتے ہیں، تو ہر ایک سے جو ہے نا وہ آپ اسپیل آؤٹ نہیں کر سکتے ہیں. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ علماء جو ہیں وہ کسی کا بھی نام نہیں لے رہے کہ آپ اس امیدوار کو ووٹ دیں اور اس کو نہ دیں اور اس کو دیں اور اس کو نہ دیں، ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو یہ بیانات آ رہے ہیں یا یہ میسیجز آ رہے ہیں یہ ایک جنرل آڈینس کے لیے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کی مثال فار ایگزامپل ایک دے کر کے اس بات کو بس کلیئر کرنا چاہوں گا کہ جیسے کوئی میسج آیا کہ جی اختیار اور کیا میسج آیا تھا، ہاں اختیار اور قدرت، شاید ہاں اختیار اور طاقت، ہمارے پاس ووٹ کی شکل میں اختیار اور طاقت ہے، اس کے صحیح استعمال سے ہم ایک اچھائی کی بنیاد رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اب اس جملے کو پڑھ کر کے کسی کے ذہن میں بات آ سکتی ہے کہ جی چلو جی اختیار تو ہم مان لیتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اختیار دیا ہے، لیکن طاقت ہے ووٹ کی شکل میں، تو بھائی ووٹ کی شکل میں کون سی طاقت آ گئی، ٹھیک ہے. ووٹ آپ کسی اچھے بندے کو دیتے ہیں، آپ کو کچھ پتا نہیں ہوتا کہ وہ بندہ جو ہے وہ کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ جو ہمیں قرآن اور سنت سمجھاتی ہے بات، اور ہمارے مشائخ نے ہمیں ہمیشہ یہ بات سمجھائی ہے کہ جی طاقت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اور اللہ تعالیٰ قوموں کے حال بدلتے ہیں، اور قوم تو اپنے حالات خود تو نہیں بدل سکتی، وہ تو اللہ کو راضی کرتی ہے، ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے حالات بدلتے ہیں. تو یہ طاقت جو ہے وہ عوام کے ہاتھ میں کب سے آ گئی، تو یہ مولانا صاحب جو لکھ رہے ہیں یہ تو بڑی غلط بات لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب اس طرح کی کوئی بات آپ کے پاس عالم کی طرف سے آئے نا، تو آپ اس کے اوپر کوئی تاویل کریں اور یہ سمجھیں کہ یہ جو اختیار اور طاقت والی بات کر رہے ہیں نا، یہ دراصل ان کا مقصد یہی ہے کہ آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، آپ کے پاس جو طاقت ہے وہ آپ کے اختیار کی شکل میں، وہ اختیار یہ ہے کہ آپ نیکی کو اختیار کریں، آپ دین کو اختیار کریں، آپ جو ہے وہ اپنے ایمان کی حفاظت کو پریفرنس دیں، ٹھیک ہے. اور جب آپ یہ کام کریں گے تو پھر اللہ تعالی کی طاقت جو ہے وہ آپ کے حق میں آئے گا، ٹھیک ہے. تو یہ طاقت جو ہے وہ بلا واسطہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ بل واسطہ آپ کے ہاتھ میں ہے. یہ مقصد ہے ان عالم صاحب کا یہ میسج لکھنے کا، ٹھیک ہے. جیسے کہ علامہ اقبال کا وہ شعر بھی لوگ بھیج رہے ہیں کہ جی افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، رائٹ، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، ٹھیک ہے. تو یہ اب علامہ اقبال کی تو باتیں ماشاءاللہ ویسے بھی بڑی گہری ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو انہوں نے جو یہ بات کہہ دی کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، تو اللہ تعالیٰ کدھر چلا گیا، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ علامہ اقبال جو ہے وہ کافر تھے، علامہ اقبال کو اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتا تھا، رائٹ، علامہ اقبال جو ہے وہ اس بات کے منکر تھے کہ اللہ تعالیٰ قوموں کے حالات بدل سکتے ہیں، رائٹ، نہیں، ایسی بات نہیں تھی، بلکہ علامہ اقبال جو ہے وہ شعر کی زبان میں استعارے کو یا کنائے کو استعمال کر کے وہی بات کہہ رہے تھے جو کہ قرآن نے کہی ہے، ٹھیک ہے. تو مقصد یہی ہے کہ جب افراد توبہ کرتے ہیں، افراد جو ہے وہ صحیح راستے کو اختیار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے حق میں دنیا بھی فائدے کا فیصلہ فرما دیتے ہیں. تو یہ بات میں آپ کو خالی اس لیے بتا رہا ہوں کہ علماء کی بظاہر جو نہ سمجھنے آنے والی بات ہے، اس کی وجہ سے علماء سے بدگمان ہونے کی بجائے تاویل کا راستہ اختیار کیا جائے، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ یہ والی کلاس ختم کرتے ہیں، کوئی اور اگر سوال ہو تو آپ بلا تکلف مجھے واٹس ایپ کے اوپر بھیج سکتے ہیں، اور یہ کلاسز کے اندر بھی ہم کو ڈسکس کر سکتے ہیں، اور ڈائریکٹلی بھی آپ کو جواب دیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو تاہیوں کو معاف فرمائے اور ہمارے لیے بہترین فیصلے فرمائے، دنیا کے اعتبار سے بھی ہمارے لیے عزت کے اور ایمان والی زندگی کے فیصلے فرمائے، اور آخرت کے لیے بھی ہمارے لیے کامیابی کے فیصلے فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. السلام علیکم.